واعظین اور خطبہ کے طریقے کے مطابق آخری مجلس میں جو فی الحال سلمان کی آخری مجلس ہے فی الحال. پہلی مجلس کی ایک بات تو یاد دلا دوں, ایک طریقہ کار ہے ہمارے ممبر کا کہ آخر میں جب موضوع جس منزل پہ پہنچ کر بھی وائنڈ اپ کیا جائے تو ایک مرتبہ پھر ابتدائی بات یاد دلائی جاتی ہے. قرآن بیسیکلی سائنس کی کتاب نہیں, قرآن ہدایت کے لیے آیا, تزکیے کے لیے آیا, تربیت کے لیے آیا اور وہ چیزیں ہم تک پہنچانے کے لیے آیا جو ہم خود اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتے. پچھلی تقریر میں تفصیل آ گئی کہ بنیادی طور پہ تو پروردگار نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ اپنے جسم کی ہر صلاحیت کو ترقی دے کر امپروو کر کے سب چیزیں خود سے حاصل کرو, چاہے وہ مسئلہ رزق کا ہو, چاہے وہ مسئلہ صحت کا ہو, چاہے وہ مسئلہ سائنس کا ہو. اور صرف وہ چیزیں جو ہم نہ اپنی جسمانی صلاحیت سے حاصل کر سکتے ہیں اور نہ خالی اپنی اکیلی عقل سے حاصل کر سکتے ہیں, اس میں ہماری مدد کے لیے پھر وہ سلسلہ انبیاء اور ائمہ بھیجا گیا, یعنی آخرت کو کس طرح سے گین کیا جائے. تو بنیادی طور پر قرآن کا کام یہ, میں پھر کہہ دوں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھنا اسلام کو, نہ صرف یہ کہ سب سے زیادہ اس کا مخالف, بلکہ جیسا کہ آج آپ وہاں سنیں گے جہاں سے محفل شروع ہوگی, ایک بالکل الٹا کنسپٹ اسلام نے ہم کو دیا کہ دنیا میں تو رہنا ہی رہنا ہے اور مکمل طریقے سے انوالو ہو کے رہنا, مگر چونکہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں انسان خود اپنی صلاحیت سے حاصل کر سکتا, یعنی اگر قرآن سائنس کے بارے میں کچھ نہ بھی کہے کچھ نہ بھی کہے تب بھی سائنٹسٹ اور ہم جیسے لوگ بھی اپنی عقل سے 100 سال 1000 سال 1 ملین سال 1 بلین سال وہاں پہنچ جائیں. لیکن آخرت کیسے حاصل کی جاتی, نماز کیسے پڑھی جاتی, مرضی خدا کس چیز کا نام, اس کے لیے ضرورت تھی اس پیغام کی, تو قرآن بنیادی طور پہ ہمیں صرف یہ بتانے آیا. چنانچہ ایک بار پھر میں نے پہلی مجلس والی آیت آج آخری دن بھی تلاوت کی کہ نزل الفرقان علی عبدہ, خدا نے یہ کلام اپنے بندے پر اس لیے نازل کیا تو بندہ کیا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ہم روزانہ 5 مرتبہ نماز 5 وقت کی نمازوں میں ادا کرتے ہیں, اپنے بندے پہ اس لیے نازل کیا ہے کہ یکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ اس کی مدد سے سارے کائنات کو ڈرائے. بنیادی مقصد یہ بتایا نزل الفرقان, تنزیل قرآن, تنزیل فرقان اس لیے ہوئی لے یکون للعالمین نذیرا. اور پھر یہاں کے قرآن نے ایک اور چیز کی وضاحت کر دی کہ بنیادی مقصد چونکہ قرآن کا یہ, اس لیے اسے پڑھے گا ہر آدمی اور سائنسی چیزیں تو غیر مسلم بھی تلاش کر لے گا, لیکن ہدایت اور رحمت یہ ہر ایک کو نہیں ملے گی. وننزل فی القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا, ہم نے اس قرآن میں جو نازل کیا یہ مومن کے لیے شفا اور رحمت بنے گا, لیکن ظالم اس کی مدد سے نہ شفا پائے گا نہ رحمت پائے گا, الا خسارا, اس کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہ ملے گا. تو قرآن کا جو رحمت والا پہلو ہے وہ سارے صاحبان ایمان کے لیے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. اور قرآن کا جو ہدایت والا پہلو ہے یہ دو پہلو, ایک رحمت اور شفا, وہ تو ہر مومن کے لیے کھلا ہوا, اور ہدایت للمتقین. ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آج جس امام کا تذکرہ ہونے والا ان کا لقب تقی, اور یہ متقین اور تقی ایک ہی چیز ہے, یہ ساری چیزیں آگے چل کے رب کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی. تو دیکھیں قرآن بنیادی طور پہ اس لیے نازل ہوا تاکہ اللہ کے بندوں کو ڈرایا جائے, لیکن اب یہ کام قرآن نے کر لیا, اس کے بعد اس سے شفا اور رحمت فقط ان کو ملے گی جنہوں نے ایمان کو پا لیا, ہدایت ان کو بھی نہیں ملے گی. ہدایت ملے گی للمتقین جو ایمان کے بعد تقوی کی منزل پر آ گئے, لیکن ہدایت شفا اور رحمت اس کے علاوہ جو قرآن نے دنیاوی باتیں کہی اس سے ہر آدمی استفادہ کر سکتا, چنانچہ ہمارے سامنے قرآن کی مختلف ایسی آیتیں آئی ہیں جو شاید ہمارے اور آپ کے لیے ایک عام سی آیت ہو نعوذ باللہ، لیکن جو اس علم کا ماہر تھا وہ اسی عام سی آیت کو پڑھ کر، یہ میں ایک عوامی لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کی کوئی آیت عام سی آیت نہیں ہے نعوذ باللہ، ہر آیت کلام پروردگار ہے اور بطور تحدی ہے، چیلنج کے طور پہ آیا ہے کہ اس آیت کا جواب تم نہیں لا سکتے، لیکن ہم اور آپ جسے عام طور پہ پڑھتے چلے جاتے ہیں اس علم کا ماہر اسی آیت کو دیکھ کر یا کلمہ اسلام پڑھ لیتا یا کم از کم اس کی زبان پہ وہ جملہ آتا جو 1400 سال پہلے عرب کے سب سے بڑے شاعر یا ادیب کی زبان پہ آیا تھا. وہ واقعہ آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہے، آج تو ویسے ہی وقت نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ، اشارہ کر دوں کہ جب قرآن یہ چیلنج دیا کہ ہمارے ایک سورے کا جواب لے کے آ جاؤ، تو ایک صاحب نے ایک چیز سوچی، انہوں نے سورہ کوثر یہ سوچ کے کہ سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا، سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر، آج جس امام کی ولادت کا دن 12 اماموں میں یہ سب سے ینگسٹ امام، سورہ کوثر قرآن کا سب سے مختصر سورہ، اور کوثر اور نوے امام ان میں بھی ایک ربط. اب آپ کہیں گے یہ تو ہر چیز کا ربط ہے اور بتا کے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کیا ربط ہے، بس تھوڑا انتظار. لیکن سورہ کوثر اس نے کہا یہ سب سے چھوٹا سورہ، اب لمبے سورے کا جواب تو کیا بنایا جائے، یہ سورہ اس نے لیا. اور عرب کے سب سے بڑے شاعر کے پاس جو شہر میں نہیں رہتا تھا، دیہات جنگل میں رہتا تھا غار میں، اب یہ نہ پوچھے کہ کیوں، ورنہ پھر آپ ایک گھنٹہ اور بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں. میں نے اس لیے کہا کہ غلطی سے بھی کسی کی زبان سے لفظ آ جائے کہ کیوں. اچھا تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے وہ غار میں رہتا تھا، اس کے پاس گئے کہا میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. اس شاعروں کے پاس شاگرد آتے ہی رہتے، اور کتنے ہی ایسے شاعر جن کی شاعری چلتی ہی اپنے استاد کی وجہ سے، کوئی نئی بات نہیں تھی. کہا اچھا ٹھیک، کہا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کلام میں نے کہا آپ اس جیسا کوئی کلام لکھ کے دیں، اب وہ کچھ شاعری کی اصطلاحات ہوتی ہے یہ ردیف یا قافیہ یا اس طرح میں طرح دوسرا طرح اس کے سامنے رکھا. جیسے اس نے سورہ کوثر پڑھا اس کا کوئی تعلق اس وقت کی دنیا سے نہیں تھا، اسے پتا ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. پہلا لفظ یہی آیا نا کہ ماں آگا کلام البشر، یہ جو تم تین جملے لے کر آئے ہو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، تم اپنی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی انسان کا کلام نہیں. کون سی تین آیتیں جو آپ روز شب پڑھتے ہیں، انا آتینا کل کوثر فصل لے لے رب کا ونہر انا شانیہ کا ہوا لابتا. چیلنج بن کے یہ سورہ نازل ہوا ایک مرتبہ، خود جن کی زبان میں آیا تھا جن کے لیے چیلنج تھا اسے کچھ نہیں بتا کہ کس کا کلام ہے، بے اختیار کہتا کہ ماں آزاد کلام البشر. یہ جملہ خالی 1400 سال پہلے اس دیہات میں رہنے والے عرب شاعر کی زبان پہ نہیں آیا. دیکھتے جائیے قرآن کی کتنی ہی آیتیں اور قرآن کے کتنے ہی سائنس کے حوالے سے ایسے پہلو ہیں جن کو دیکھ کر یا کلمہ پڑھ لیا یا کم از کم اس کو اقرار کرنا پڑا کہ ماں آزاد کلام البشر. کیونکہ سائنس خالی فزکس اور کیمسٹری کا نام نہیں، بہت وسیع لفظ ہے یہ سائنس. میں نے پچھلی دفعہ آکسفورڈ ڈکشنری کی جو تعریف سائنس کی پیش کی تھی کہ کیا ڈکشنری سائنس کو کیا ڈیفائن کر رہی، اس کے اعتبار سے جغرافیہ بھی سائنس اور جیولوجی بھی سائنس اور سوشل سائنسز بھی سائنس کا ایک پارٹ. میں بہت مختصر دو باتیں بیان کر کے تیسری تو اپنے آج کے موضوع کی جو ایک اہم بات تھی اس پر آتا ہوں. مثلا سورہ فاتح ایک آیت نازل، اور جس وقت آج سے 300 سال پہلے جب مغربی دنیا کے تقریباً ہر ملک لیکن خاص طور پر انگلینڈ کے لوگوں یہ جذبہ بہت پیدا ہوا تھا کہ دنیا کو ایکسپلور کیا جائے، چنانچہ اسی بہانے انہوں نے اپنی حکومت پھیلائی اور ساری دنیا کو لوٹ کے اپنے آپ کو مالدار کیا، وہ ایک الگ کہانی. اسی دوران ایک شخص افریقہ ہو کے آئے، افریقہ میں کہا کہ قدم قدم پہ ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں، ایسی نشانیاں بنی ہیں کہ یا فلاں سیاح آیا تھا یا فلاں آدمی آیا تھا یا فلاں آدمی آیا تھا. لیکن جب وہ افریقہ کے جنگلات میں سے واپس آیا جہاں تک کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک نہیں پہنچے، صرف وہاں کی جو جنگلی، اور ایک مرتبہ بلکہ وہ اس نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھ لی، تو پہلا سوال اس نے اس وقت یہ کیا کہ جس آدمی یہ قرآن ہمارے سامنے پیش کیا، کیوں اس کی ورڈنگ ہو اس انگریز کی، کیا وہ کبھی افریقہ کے جنگل گیا؟ نہیں. کیا وہ دنیا کے کسی اور ایسے علاقے میں گیا ہے کہ جب پہاڑ اور پہاڑ ہوتے ہیں؟ کہا نہیں. تو بے اختیار وہ مسلمان ہوتا ہے کہ پھر اس نے یہ بات کیسے کہی. اور آئس کیا آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ ان دو میں کیا رب. یہ جغرافیوں کا مسئلہ. وکیل کے جدن من الجبال بیز و حمر مختلف الوال و خرابی سود. یہ وہ والا سود نہیں ہے جس میں تین ہفتے پہلے ہماری گفتگو ہو چکی. یہ عربی زبان میں پلورل کا ایک لفظ ہے اسود کے لیے. اسود مانے کالا, سود مانے بہت سارے کالے. کا زمین میں ہم نے ایسے پہاڑ بنائے جہاں ایک پہاڑ کے اندر بیز. اب یہ عربی میں وائٹ یا سفید تو کہتے ہیں, اس کی جمع بیز. بیز و عمر, احمر عربی میں ریڈ کو کہتے ہیں, اس کی جمع عمر. وسود عربی میں اسود کالے کو کہتے ہیں. ایسے پہاڑ بنائے کہ مختلف الوان ہے, جس کے ایک پتھر میں اتنے سارے رنگ جمع کہ ایک جگہ سفیدی ہے, ایک جگہ سرخی, ایک جگہ سیاہی. دیکھیں یہ آیت کہ ہم اور آپ پڑھیں. آج کل تو آنکس ہر آدمی کے گھر میں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن اگر نہ بھی ہو تو سرسری پہ آگے بڑھ جائے. جس نے پڑھا وہ خود اس علم کا ماہر تھا, یعنی علم سیاح کے جغرافیہ کا. جب اس کے علم میں یہ آیا کہ یہ آدمی اپنی 63 سالہ زندگی نہ کبھی افریقہ کے ان پہاڑی علاقوں میں پہنچا اور نہ دنیا کے کسی اور پہاڑی علاقے میں, بے اختیار اس نے کہا کہ ایسے پہاڑ اس نے کہاں سے دیکھ لی کہ ایک پتھر میں یہ تین رنگ جمع. ہمارے سر پہ سے جو آیت گزر جائے اس کو کلمہ اسلام پڑھا دے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. میرے ایک دوست تو نہیں لیکن کسی نے ملایا جو شپ پر انجینئر تھے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بات آج سے تقریباً 35 سال پرانی ہے. ان آدمی کا واقعہ بلکہ 40 سال پرانا. انہوں نے کہا کہ مولانا میں بتاتا ہوں کہ میرا چیف انجینئر, میں سیکنڈ انجینئر تھا اس شپ پر, اور میرا جو چیف انجینئر ایک انگریز تھا وہ مسلمان ہوا. اور کیسے؟ بہت مختصر سی بات, سورہ نور کی 40ویں آیت. کوئی ہمارے سامنے ترجمہ رکھ دے تو نعوذ باللہ, اگر ہمیں قرآن سے اس کا ریلیشن بتا رہا تو ہم پڑھیں گے بھی نہیں. یہ کیا آنسی بات, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اتنی سی بات ہے. فرما رہے ہیں کہ 40-45 سال پہلے, 40 سال پہلے جا رہے تھے ہم لوگ. اب جو ٹیکنالوجی کی ترقی پچھلے 30 سال یا 25 سال میں ہوئی وہ تو نہیں تھا. تو ایک ایسے علاقے تھے اٹلانٹک اوشین کے کسی جگہ پہ, ایسے سمندری طوفان میں ہمارا جہاز پھنس گیا. ہمارا جہاز پھنس گیا. یہ اٹلانٹک اوشین وہی ہے کہ جہاں ٹائٹینک جہاز گرا نہیں تھا, اوپر ہوائی جہاز نہیں تھا, جہاں ڈوبا تھا یہ. اچھا تو ٹائٹینک کا حوالہ اس لیے دیا کہ دعائی استشیر ابھی ہم نے پڑھی, جب یہ بنا تھا تو کیا جملہ کہا گیا کہ دنیا کا ہر جہاز ڈوب سکتا ہے, ہم نے ایسا جہاز بنایا کہ آج قدرت کو شکست دے دی ہے اور اس کو کوئی نہیں ڈبو سکتا. اور اپنے پہلے ہی وائج کے اندر. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, یہ ایسی باتیں نہیں. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے دعوے کہ آج ہم نے خدا کو شکست دی, آج ہم نے خدا کو موت دی, پھر ان پہ کیا گزری, خود ایک ٹاپک ہے. لیکن ابھی آ جائیے اٹلانٹک اوشین, اس کا ایک گہرا رقص اگلے مہینے کی ہماری ان تین تقاریر سے بھی ہے جو 15 شعبان کے حوالے سے زمانے کے امام کے بارے میں ہوں گی. کیونکہ آپ کے علم ہے تو بہت ریسرچ جاری ہے کہ امام زمانہ کا جزیرہ اسی اٹلانٹک اوشین میں کہیں پر, شاید کسی ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کا تو رد بھی اس سے ملایا ہے. میں اس سے متفق نہیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اٹلانٹک اوشین بہت اہم اور یہاں طوفان بھی بہت آتے. اب اور 40-45 سال پہلے کی بات, جو ٹیکنالوجی آج کی طرح نہیں تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ ایسے سخت ترین سمندری طوفان میں یہ جہاز پھنس گئے, تقریباً یقینی موت نظر آ رہی ہے. اگر فرق بھی ہوتا, ہم جیسا انسان ذرا سے بھی سمندری طوفان کو دیکھ کے ہمیں لگے گا ہم مرے, کیونکہ ہم پہلا ہمارا ایکسپیرئنس, مگر جس کی ساری زندگی سمندروں میں گزری, چھوٹے موٹے طوفان ان کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالتے. کبھی کبھار ہوائی جہاز میں دیکھنے کا موقع ملتا کہ کوئی ایئر پاکٹ آ گیا, جہاز ایک دم نیچے ہوا, اس کی ہائٹ 1000 فٹ 2000 فٹ کم ہوئی ایک دم, تو ہم جیسے لوگ چیخنے لگتے ہیں. لیکن جو جہاز کا کور وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس امتحان سے گزرا ہے یا اس ایکسپیرئنس سے, اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات اس میں نوٹ رکھیے گا کہ کون آدمی اس چیز سے امپریس ہو رہا. ایک بالکل اجنبی آدمی اور چھوٹی سی بات سے بھی امپریس ہو گئی, یا اسی چیز کا ایکسپرٹ ہو ماہر. اچھا یہ جو چیز میں نے کہی نا, یہ خود ہمارے یہاں ایک حدیث کہ دیکھو ہر آدمی ہر چیز کی حقیقت نہیں پہچانتا. حضرت موسیٰ کے عصا نے جب اشگہے کی شکل اختیار کی تو جادوگر جو خود ماہر اور ایکسپرٹ تھے اس فیلڈ کے وہ مسلمان ہوئے, باقی دیکھنے والوں میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو چونکہ وہ ایکسپرٹ تھے, جانتے تھے, ان کو معلوم تھا کہ یہ انسانی طاقت سے باہر. عام آدمی سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹے جادوگر نے چھوٹا سانپ بنا دیا, یہ بڑے جادوگر ہوں گے انہوں نے اشباہ بنا دی, لیکن جو خود جادو کا ماہر ہے اس کو بتا کہ یہ ہماری طاقت سے باہر. تو ایک عام آدمی کا کلمہ پڑھنا, ایک جغرافیہ والے کا جغرافیہ والی آئے اس وقت, اور سائنس کیمسٹری والے کا کیمسٹری والی آئے کا کلمہ پڑھنا, جو وہی امریکن ہے جو پوری سیرت انبیاء میں نظر آئے گا. اچھا خیر, اب دیکھیے, اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کھول کے بیٹھ گیا, سیکنڈ انجینئر جہاز اتنے خطرے, اور سمندر کے جہاز پر کام کرنے والوں کو ٹائٹینک کی ہسٹری بہت پہلے ہی یاد ہے. عام لوگوں کو تو فلم بننے کے بعد یاد ہوئی نا, ان کو بہت پہلے سے یاد ہے, ہمیشہ جو سمندر میں ساری زندگی گزارتا ہے اسے معلوم. اور حالت غور ہو گئی کہ وہی سمندر ہے اور ہمارا جہاز تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, اور ساری زندگی سمندر میں گزار کے ایسا طوفان. چنانچہ مسلمان قرآن لے کے بیٹھ گئے. اب یہ مومن نہیں ہے, ایک مسلمان ہے لیکن قرآن کو تو ہر ایک مانتا. کہہ رہا میں تلاوت قرآن کر رہا تھا تو جو میرا کرسچن چیف انجینئر تھا, البتہ کرسچن نام کا تھا کسی سمجھی, وہ میرے پاس سے گزرا, وہ حیران ہو گیا. سنے کہ یہ کیا ہو رہا, اس وقت اتنا خطرناک طوفان ہے, ہر آدمی اپنی زندگی بچانے کی فکر میں, تم یہ کون سی کتاب لے کے بیٹھ گئے؟ لوگوں کو بلّہ وہ سمجھا ہوگا کہ شاید کوئی ناول, کوئی شاعری, کوئی فکشن, کوئی ڈائجسٹ. میں نے کہا یہ ہماری ہولی بک ہے, اور جس وقت پریشانی آتی ہے ہم اس کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے. دیکھیے عام حالات میں یہ جملہ آدمی سنتا ہے کون توجہ, لیکن اس وقت واقعی وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی پریشانی میں یہ آدمی, اس کا عقیدہ اتنا گہرا ہے کہ نہ جان بچانے کی فکر ہے, نہ لائف بوٹ کی تلاش میں جا رہا ہے, بلکہ یہاں بیٹھ کے ضرور اس کتاب میں کوئی واقعہ نہیں ایسی طاقت ہو. اس نے کہا کیا پڑھ رہے؟ اب میں اس وقت سورہ نور پڑھ رہا تھا, اور وہ انٹینشنلی نہیں تھا, قرآن میں نے کھولا, پریشانی کے عالم میں جو صفحہ سامنے آیا اس کی طرف شروع کر, اور وہاں کا ظلمات ان فی بحر اللجی یخشاہ موجن من فوقہ موجن من فوقہ سحاب واذا اخرج یده لم یکد یرا. اب یہ آئے جو پڑھ رہا ہوں قرآن کھلا ہوا, میں نے ایک مرتبہ اس کا ناصر لوگوں کے اعمال ہے, قرآن ایک ایگزامپل دے رہا, لیکن اتنی زیادہ کلک کر جاتی ہے یا مطابقت رکھتی. ترجمہ پڑھ لیا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت ہی گہرا سمندر. بارہ رات کی اطلاع کے لیے ایک جملہ کہہ دوں, اگرچہ میں خود گھبرا جاتا ہوں ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, فی ظلمات, اور یہ اٹلانٹک اوشن کا بہت پرانا نام بھی اتفاق سے تھا گہرا ظلمات. فی ظلمات گہرے سمندر میں کوئی آدمی جا رہا ہوں, قرآن یہ ایگزامپل کوٹ کر رہا ہے, یہ میں آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں. کا ظلمات جیسے سخت اندھیرا ہو, فی بحر لجی اور انتہائی گہرا سمندر, موج یکشاہ موج, اور ادھر سے ایک موج آ رہی من فوق ہی موجود, اس کے اوپر دوسری موج, من فوق ہی سحاب, اس کے اوپر بادل ہو, اور ایک اندھیرے کو دوسرا اندھیرا ہو, ایسا دوسرا اندھیرا جو روشنی کی کرن کو توڑ رہا ہو, اذا اخرج یدہ, اور جب اپنا ہاتھ باہر نکالا, لم یکد یرہا, ہاتھ نظر آنے کا کوئی امکان نہیں. اردو میں محاورہ غالباً اسی آیت سے بنا, ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا, وہ اذا اخرج یدہ لم یکد یرہا, ہاتھ باہر نکالو تو ہاتھ بھی نظر نہیں آ سکتا. رک گیا, گھبرا کے کہا کیا اس آدمی نے کبھی سمندر کا کوئی سفر کیا؟ عرب میں سب سے قیمتی چیز اور قلیل چیز اور نایاب چیز تھی پانی, وہاں چھوٹی چھوٹی نالیاں ندیاں بھی نہیں ہوتی ہیں, کجائیے کہ سمندر, یہ عرب کے ڈیزرٹ کی بات. اور یہاں پہ تو وہ کرسچن بھی ہار گئے, جو ہماری سیون تقریر میں جن کا ریفرنس آیا کہ جو کہتے تھے کہ جی آپ کے پروفٹ وہ ڈیورنگ بزنس ٹریولنگ سیریا جاتے تھے, رومن امپائر جاتے تھے, وہاں سے انہوں نے بائبل کو چرا لیا اور قرآن بنا دیا. لیکن یہ جو انہوں نے رسول خدا کے بزنس جرنیز پر اتنی توجہ, پیغمبر اس دوران کبھی کسی سمندر کے پاس نہیں گیا, رسول کی ساری زندگی میں کوئی سمندر نظر نہیں آئے گا. عرب کے ڈیزرٹ کے تین طرف سمندر, ایک طرف مثلا ریڈ سی ہے, ایک طرف یہ پرشین گلف ہے, ایک طرف انڈین اوشین, مگر تینوں اتنا دور, اور رسول نے ایک لمبا سفر کیا لیکن وہ بائی روڈ سیریا تک کیا. یہاں تو وہ ہر قسم کی ریسرچ کر کے تھک گئے کہ ذرا سا بھی پیغمبر کا کسی سمندر تک جانا ثابت ہو جائے, وہ تو کہیں نہ ملا. تو گھبرا کے کہا کیا اس نے کسی گہرے سمندر میں سفر کیا؟ وہ سمندر جو جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت دنیا کی آخری حد تھی، کیونکہ امریکہ تو دریافتی نہیں ہوا تھا اٹلانٹک اوشن کی، دنیا ختم ہو جاتی تھی. کبھی یہ زندگی میں کبھی سمندر تو دور کی بات ہے کسی دریا کو بھی کراس نہیں کیا، دریا تو دور کی بات ہے کسی ندی نالے کو بھی کراس نہیں کیا. ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا تو پھر اتنی زیادہ 100% ٹرو پکچر کیسے اس نے اس قرآن کے اندر کھینچ دی جو صرف وہی آدمی کھینچ سکتا ہے جس کی ساری لائف اٹلانٹک اوشین میں سفر کرتے ہوئے گزری. مجھے یقین کہ یہ سچا آدمی ہے اور یہ قرآن سچا کلام اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آیت آپ بھی سن لیجیے دوبارہ کا بولو نا آپ کی نفیبہ، ذرا دیکھیے نعوذ باللہ آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا لفظ عام جب کہا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے عام لوگ. کیا ایسی آیت آپ کو نظر آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کی سمجھے کوئی کافر مسلمان ہو؟ لیکن وہ اور یہ مسئلے کے وہ واقعہ جس کا ڈاکومنٹری پروف موجود ہے کیونکہ بہت پرانا نہیں ہے، اسی صدی کا بلکہ 40 سال پرانا، لیکن چونکہ اس کی ساری زندگی اٹلانٹک میں گزری وہ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا کہ بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک کی ایسی سچی تصویر کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے کیا حالت ہوتی ہے، کیسے اس آدمی نے کھینچی تھی. کا ظلمات ایسا گہرا سمندر، اندھیرا چھایا ہوا، موج اس پر موج اس پر مادت، ایک تاریخی اس پر دوسری تاریخی اس پر تیسری تاریخی، روشنی ٹوٹ رہی. یہاں فزکس کا ایک اور لا ہے کہ جب روشنی ٹریول کرتی اور ایک لیئر سے دوسرے لیئر میں جاتی ہے کس طرح وہ ٹوٹنے لگتی ہے، لیکن میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا یا ورنہ اس کے اندر فزکس کا بھی قانون بیان ہو گیا. لیکن اصل چیز لم یا کر یار ہو ہاتھ کو ہاتھ سجائیں گے کہتا سوائے اس آدمی جس کی ساری لائف اٹلانٹک اوشین کے ٹریولنگ میں گزری ہو اور کوئی آدمی اتنی ٹرو پکچر ڈرا نہیں کر سکتا ہے کہ جب اٹلانٹک اوشین میں طوفان آتا ہے تو کیا حالت ہوتی. آئیے قرآن کریم ان آیتوں کی جانب جائے کہ جو ایک عام آدمی کو بھی یہ سمجھانے کے لیے کافی کہ نعوذ باللہ نہ یہ کوئی نان سینس کلام جو اس وقت کے کافروں نے کہا. انہوں نے تو یہی کہا نا کہ رسول معاذ اللہ مجنون ہے جو بات کہتے ہیں نان سینس ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ کسی انسان کا کلام، ما ھذا کلام البشر. 1400 سال پہلے ایک آدمی فزکس اور کیمسٹری کی مدد سے قرآن کو جج نہیں کر سکے گا، اس کے پاس شاعری ہے اس نے شاعری کی مدد سے پہچانا ما ھذا کلام البشر. آج شاعری کی ضرورت نہیں، آج فزکس والے سے کیمسٹری والے سے پوچھی. چنانچہ پھر وہی جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو خدا کے اس کلام کی یہ خصوصیت کہ جو بات ہم پورے پورے پیراگراف میں کہتے ہیں قرآن ایک لفظ میں کہہ کے اتنے آرام سے آگے بڑھ جاتا کہ اگر آج تلاوت کا حق ادا نہ کرے تو اسے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ میں کتنی بڑی سائنسی حقیقت کو کر کے آگے بڑھ گیا ہوں. وہ چھوٹی چھوٹی سی بات، سائنس کا ایک شعبہ پیٹرن ڈیزائننگ، ٹورنٹو میں مجھے کراچی کے ایک مومن ملے تھے آج سے 20 سال پہلے، آج کی بات نہیں اب تو دنیا بہت ترقی کر، جنہوں نے اس کے اندر پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تھی اور اس کے بعد تو یہ چیز بہت کامن بن گئی. لیکن ایک عجیب بات یہ کہ قرآن بہت سارے جانوروں کا تذکرہ کیا، سمندر کی مچھلیوں سے لے کے زمین پہ چلنے والے جانوروں سے لے کے ہوا میں اڑنے والے پرندوں تک، مگر سوائے شہد کی مکھی کے اور کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. وأوحى ربك إلى النحل، لفظ وحی جو نارملی نبی بلکہ رسول پہ نازل ہوتی. وأوحى ربك إلى النحل، سورہ النحل، نحل عربی میں کہتے ہی شہد کی مکھی کو، سورہ کا نام بھی اسی پر اس میں یہ آیت آتی. اچھا اس خالی اس ایک لفظ سے کہ تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی پر ایک وحی نازل کی، شہد کی مکھی میں جو لوگوں نے ریسرچ کی ہے وہ ایک ماسٹر پیس ہے. خود نہج البلاغہ میں چند جانوروں کے مولا کے پورے پورے خطبات، واقعا اس قابل ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی کسی ایک خطبے کے سرو کر کے ریسرچ کرے. لیکن یہاں خاص بات یہ کہ خدا نے ہر جانور سے ایک کمیونیکیشن کا سسٹم رکھا، لفظ وہی آیا صرف شہد کی مکھی کے لیے، اور شہد کی مکھی کے لیے یہ نہیں آیا کہ اس کی پوری زندگی صرف ایک کا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي بيوتا من الجبال، شہد کی مکھی کی ساری زندگی ایسی ہے کہ آدمی غور کرے تو سمجھ میں آتا لیکن اس کے علاوہ مکڑی پر بھی خطبہ ہے، چیونٹی کے اوپر بھی خطبہ ہے، چنگاروں پر بھی میرے مولا کا خطبہ. یہاں ان جانوروں کی ساری زندگی کی بات نہیں. قرآن وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخَذِي بُيُوتًا، اللہ نے شہد کی مکھی کے، لیکن وہ جو ایک اللہ کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کی بات نہیں. یہاں آیا وحی کی کہ گھر بنا، صرف اور صرف شہد کی مکھی کے ریفرنس میں لفظ وحی آئی، اور شہد کی مکھی کے بھی باقی سارے کا فنکشن نہیں، صرف گھر. اور باقاعدہ میری بات ہوئی اس آدمی سے کہ جو پی ایچ ڈی کے بیٹھے، وہ ایسے ہی اس بات کہہ رہے تھے، ان کو شہد کی مکھی قرآن لفظ وحی اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں. کہہ رہے کہ جتنے بھی پیٹرن دنیا میں بنائے جاتے ہیں سب سے زیادہ مضبوط جس کو کبھی نقصان نہ پہنچے وہ مسمت، غالباً اکتوبر کہتے ہیں انگریزی میں، جس کے آٹھ کونے ہوتے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخَذِي بُيُوتًا، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ گھر بنانا. شہد کی مکھی کا گھر آٹھ کونوں والا ہوتا ہے، جسے عربی میں مسمن کہتے ہیں، غالباً انگریزی میں پانچ کو تو پینٹاگون کہتے ہیں، غالباً اس کو اکتوگون کہتے ہیں. جو پینٹالون اور ڈیکٹالون ابھی اولمپک کے کچھ کچھ الفاظ تو ذہن پہ چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا، صرف آٹھ کونے والے گھر کے بارے میں قرآن کے اندر لفظ وحی آیا. اور بہت سے جانوروں کا تذکرہ ہوا، حضرت سلیمان کا اس چوٹی کے ساتھ مکالمہ، جسے بیز بنا کر آج بھی ساری کوشش کی جا رہی ہے سائنٹسٹ کی کہ کسی طرح چوٹیوں سے بات چیت کرے، اور مور دین 70% کامیابی ہو چکی. لیکن وہ ایک الگ ٹاپک، میں بہت زیادہ بات کو لمبا کر دوں گا. یہی وہ چیزیں تو ہیں جس کے لیے میں نے کہا تھا 20 سے 25 اور تقاریر بھی آپ سن سکتے ہیں اگر اتنا آپ کا حوصلہ. لیکن خلاصہ یہ کہ لفظ وحی شہد کی مکھی کے بھی صرف گھر کے بارے میں، جو آج بھی پروف ہے کہ دنیا میں سب سے مضبوط جو ہے اسٹرکچر ہوگا یا جو پیٹرن ہوگا جو ڈیزائننگ ہوگی وہ آٹھ کونوں والی ہوگی. مگر دو یا تین باتیں تو ایسی جہاں قرآن، دیکھیے بالکل نعوذ باللہ یہ لفظ توہین کے سینس میں نہیں کر، یہ تو بالکل ایسی آیت آ گئی جیسے چلتے چلتے سرسری ایک لفظ آ گیا. اب تو آئیے وہ آیت جہاں واقعات کسی اتنے بڑے حقیقت کو پیش کیا گیا جو آج بدترین کافروں کو کلمہ اسلام پڑھا دیتی. مختصر سی مثال دے کر پھر دو تفصیلی مثالوں پہ آؤں، اور پھر آج کا جو اصل ٹاپک، جو اصل آج کے جو دن کی اصل خصوصیت، قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر ہے 125، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ. اب یہ آیت کا سرسری ترجمہ ایک ایسا مس کنسپٹ ہو جاتا جسے دوسری صدی پر نو امام کے زمانے میں اسلامی عقیدہ بنا کے پھیلایا گیا، اور پھر لوگوں کو پتا چل گیا کتنا نان سینس عقیدہ. مگر آج جینیٹک سائنس کی مدد سے دوبارہ اس کو پھیلایا جا رہا، لیکن اس پہ ہماری بات ہو چکی اور انہیں مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر ہوئی کہ کیا انسان اپنے اعمال جو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا، یا خدا نے اس کے جینز میں لکھ دیا اس لیے چور چوری کر رہا ہے، شرابی شراب پی رہا ہے، قاتل قتل کر رہا ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر سزا کس بات کی، دنیا میں بھی کیوں سزا ملی اور آخرت میں بھی کیوں؟ یہ اشارہ آ چکا ہے، بہت لمبا موضوع. لیکن اس آیت میں بھی کچھ اشارہ ہے اس کی طرف، چنانچہ اس کا ترجمہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو ایک گھنٹہ نکل جائے گا بات سمجھانے میں. ترجمے میں اگر ایک آدھ چیز آپ کو ذرا سی سمجھ کے لوجک کے خلاف کہے تو چھوڑ دیجیے گا کہ ایک الگ ٹاپک. ومن یرد اللہ یهدی یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، ایکسپینڈ کر دیتا ہے اسلام کے لیے. یہ بات آ گئی ٹرم بنی ہمارے یہاں شرح صدر، سینہ کھل جانا. ومن یرد ان یضللہ، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑنا چاہتا، گمراہ نہ صرف یہ کہ قرآن بہت امپورٹنس دیتا ہے اس گمراہی کو، بلکہ ہماری اور آپ کی لائف میں بھی اس کو اتنا اہم بنا دیا کہ ایٹ لیسٹ دن میں 10 مرتبہ آپ کو کہنا پڑتا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہی لفظ ہے ظالین، بار بار ریپیٹ کرایا جا رہا، لیکن آج کے لیے نہیں، کسی اور تقریر کے لیے اس ٹاپک کو رکھتے ہیں، واپس آ جائیے. ومائی جوڑے ہائی یوزر لے لو، جسے اللہ گمراہی پہ چھوڑتا، یج ال سب رہ ہارا جا، اس کے سینے کو بہت ہی تنگ کر دیتا، ذرا جو سفوکیشن کی صورت حال ہوتی، زئی فل ہارا جا، بہت ہی اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، سکیڑ دیتا. چلے یہاں تک تو ایک عام سی بات تھی، گھر کے اس میں اسلام کا وہ اہم عقیدہ آتا کہ کیا ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، گمراہی بھی اللہ پھیلاتا ہے، نعوذ باللہ. تو چلو آگے سنی، کأنہ یصعد فی السماء، اتنا اس کا سینہ سکڑ جاتا، تنگ ہو جاتا، سفوکیشن کی کیفیت تاری ہوتی کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آدمی آسمانوں کی طرف جا رہا. یہ کأنہ یصعد فی السماء، بہت اہم ہے یہ لفظ. کیا اس کی اہمیت؟ وہی بات کہ جو چیزیں آج آپ کے بچے بھی جانتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن اس وقت جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، ایسا کوئی کنسپٹ دنیا کے پاس نہیں تھا کہ جیسے جیسے تم بلندی کی طرف جاؤ گے تو آکسیجن کم ہونے لگے گی، جس کے نتیجے میں انسان کا دم گھٹنے لگے گا اور سانس لینے میں پرابلم ہوگا. بلکہ اس زمانے میں کنسپٹ یہ تھا کہ پہاڑوں پہ جاؤ گے تو اور زیادہ فریش ایئر ملے گی. اچھا اب اس زمانے کا لفظ فریش ایئر آج سے ذرا مختلف، اس زمانے میں عام شہروں میں بھی فریش ایئر ہوتی تھی، اتنا پولوشن کا پرابلم نہیں تھا، تاکہ لیکن ایک زندگی والی ہوا ملے گی. پہاڑوں پہ جانا، ہل اسٹیشن پہ جانا اس زمانے میں صحت کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا، تو اس سے ان کے ذہن میں کنسپٹ یہ تھا کہ ہم مکے سے طائف آ گئے. اب عرب کے ڈیزرٹ میں بہت بڑے بڑے، انڈیا اور پاکستان اور نیپال کی طرح سے بہت ہی ہائیسٹ پیکس نہیں، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا کہ اتنا ہم تائے ایک ہل اسٹیشن، ہوا اتنی اچھی ہو گئی، زندگی میں مزہ آنے لگا، لوٹی ہوئی جوانی واپس آ گئی، 15 دن یہاں رہو بالکل سال بھر کی فصل اتر گئی. تو کنسپٹ یہ تھا کہ جب اتنی بلندی میں یہ حالت ہے تو اور بلندی میں جاؤ اور اچھا ہو. اس وقت عام دنیا کا عقیدہ یہ تھا کہ جتنا بلندی میں جاؤ گے اتنا تمہارے لیے سانس لینا اچھا ہوتا جائے گا. یہ تو آج پتا چلا کہ جتنا آدمی بلندی کی طرف جاتا جاتا، چونکہ آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی، آکسیجن ہیوی گیس ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے، اوپر کم ہو، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز کے اندر کیبن پریشر کو مینٹین کرنا پڑتا، آکسیجن کا انتظام کرنا پڑتا. اس وقت دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کے ذہن میں دور دور تک یہ گمان نہیں تھا کہ بلندی میں جانے سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، سفوکیشن ہوتا. اس وقت تو ٹائر کو دیکھ کر یا کچھ اور ہل اسٹیشن کو دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے بلندی میں جانا تو سانس کو اچھا کر دیتا، اور قرآن 1400 سال پہلے کر رہا، کہہ رہا یج ال سب رہو زیتن ہارجا، ہم تمہارا سینہ اتنا کر دیں گے کہ جیسے اس آدمی کا ہوتا ہے جو آسمان کی جانب جاتا ہے، کہ بغیر ماسک کے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر ہم اس کو آسمان کی جانب لے کے جا رہے ہیں. یہ آیت ڈاکٹر موریس میکائل دا بائبل قرآن اینڈ سائنس پھر یہ جملہ لکھنے کو مجبور کر رہی کہ کون تھا جس نے 14th century پہلے محمد کو یہ تعلیم دی، یہ ٹاک کیا، یہ پڑھایا کہ آسمان پہ جانے سے آکسیجن میں کمی واقع ہوتی ہے اور آدمی کا سینہ گھٹنے لگتا، جبکہ اس وقت دور دور تک ایئر ٹریولنگ کا کوئی کنسرٹ ہی دنیا کے اندر موجود نہیں. لیکن اب اس کے بعد جو آخری چیزیں سن لیجیے، اور تقریباً 40 منٹ یا 35 منٹ کی تقریر ہو جائے گی. میں نے اس لیے یاد دلایا کہ ابھی مجھ کو 40 ہی منٹ ہوئے، کچھ لوگوں کے چہروں سے لگ رہا ہے جیسے صدیوں سے یہ تقریر چل رہی ہے. نہیں 21 ہی منٹ ہوئے. البتہ اختتامی مرحلے صرف دو چیزیں، سورہ یاسین کی آیت، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا تعلمون لا يعلمون ومما لا يعلمون. ایک آیت، اس آیت کے ساتھ وہ پرابلم تو شروع سے ہی، شروع مجلس سے ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علماء اسلام بھی بیچارے مجبور، وہ جب قرآن کی کسی آیت کا ٹرانسلیشن کرتے تو ان پر وحی تو نہیں آتی، اس زمانے کی جو سائنس چل رہی ہوتی ہے وہ اس کے اعتبار سے ٹرانسلیشن کرتے. چنانچہ یہ آیت ایک طرف اس میں یہ پرابلم ہے کہ اس کا پرانا ترجمہ نیا ترجمہ بالکل مختلف کرنا پڑا، اور دوسری جانب اس کے اندر وہ تھیوری پیش کی گئی جس پر
سیونٹیز یا ایٹیز میں مشہور فزکس کے ماہر سائنٹسٹ اینڈرسن کو نوبل پرائز ملا تھا. وہ تو انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ کر لیجئے کہ اینڈرسن کو نوبل پرائز کس سن میں ملا, یہ جس تھیوری پر, پوزیٹرون کی جو تھیوری وہی آئے. سبحان الذی خلق الازواج کلہ. اب دیکھیں میں بہت مختصر کر دوں گا, جبکہ نوبل پرائز اور تھیوری تو ڈیٹیل جاتی ہے, لیکن جو آج کا اصل حق ہے وہ اگر ادا نہ کروں تو آپ کے سامنے نہ صحیح بارگاہ امامت میں میں اپنے آپ کو مجرم سمجھوں گا. سبحان الذی خلق الازواج کلہ, یہ سورہ یاسین کی آیت زندگی میں سینکڑوں مرتبہ لوگوں نے سنی. یہ سورہ یاسین پڑھتے یا مجبوراً صحیح مجلسوں میں سنتے, بہت سارے علاقوں میں رواج ہے کہ جو ویکلی مجلس ہوتی ہے سورہ یاسین ضرور پڑھی جاتی. پاک ہے وہ اللہ, گلوری ٹو دا گاڈ, جو ترجمہ میں نے قرآن کا دیکھا. خلق الازواج کلہ, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پیئر کی شکل. اب یہ جو ہر چیز کو پیدا کیا اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. مما تنبت الارض, جو زمین, جو عام آج کا ٹرانسمیشن چلا رہا, جو زمین سے اگتی تو گرو کرتی ہے فرام دا ارتھ. مگر یہ ترجمہ اس لیے غلط کہ میں عربی کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا, بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ترجمہ ہوتا ہے ممبا تم بیٹو فل ارتھ یا منل ارتھ, زمین میں سے اگتی ہے یا نہیں کہا. ممبا تم بیٹو لارتھ, جسے زمین اگاتی. چنانچہ اس کا صحیح ٹرانسلیشن جو آپ کو انگلش میں ملے گا وہ یہ ہے کہ ارتھ پروڈیوس, جس چیز کو زمین پروڈیوس کرتی ہے. اس میں تیل بھی آ گیا, اس میں گیسز بھی آ گئے, اس میں منرلز بھی آ گئے, اس میں پتا نہیں کتنی چیزیں آ گئی. زمین میں جو جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یا جو زمین کا پروڈکشن, ہر چیز تیل کی شکل میں. زمین انفسہم, اور تم نے خدا انسانوں, وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور ہم نے ان چیزوں کو بھی پیئر کی شکل میں پیدا کیا جوڑا, جو ابھی تمہارے علم بھی نہیں ہے, بعد میں پتا چلے گا لیکن اس کا بھی جوڑا نکلے گا. یہ تشریح میری طرف سے ہوگی. قرآن کا لفظ ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. ابھی تک انسان جوڑے کی شکل میں پیئر ہے, یعنی مرد اور عورت, یہ تو معلوم تھا. تم بیت الارض کا جو پرانا ٹرانسلیشن تھا اس کے اعتبار سے لوگ جانوروں اور پودوں کو دیکھتے تھے, یعنی فروٹس اور پلانٹس. لیکن جب یہ غور کیا گیا کہ وہاں لفظ تم نے تو فی الحال نہیں ہے, تم نے تو لفظ پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے, خالی گروتھ کی بات نہیں. اس کے اندر مینولس آ گئے, اس کے اندر دھاتیں آ گئے, اس کے اندر مائنڈ آ گئے, اس کے اندر گیس آ گیا, اس کا پیٹرول آ گیا. تب آیت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور ایسی چیزیں بھی ہم نے پیئر کی شکل میں پیدا کی ہیں جو تمہاری نالج میں بھی نہیں آئی. جب اینڈرسن پرانی ایٹامک تھیوری کو چینج کیا, پرانی سے مطلب بہت پرانی نہیں, 100 سال پرانی, کہ جی ایٹم کے اندر ایک الیکٹرون ہوتا ہے, ایک پروٹون ہوتا ہے, ایک نیوٹرون ہوتا ہے, تھا غلط. الیکٹرون کے ساتھ اس کا ایک اینٹی پارٹیکل کرسٹون ہوتا ہے, نیوٹرون کے ساتھ ایک اینٹی پارٹیکل اینٹی نیوٹرون ہوتا ہے, نیوٹرون کے ساتھ پروٹون کے ساتھ, نیوٹرون کے ساتھ الیکٹرون کے ساتھ. پہلے یہی تھا نا کہ صرف ان تین چیزوں کا نام ہے ایٹم, ایک الیکٹرون, ایک پروٹون, ایک نیوٹرون. وہ تھیوری جس کو نوبل پرائز ملا وہ یہ تھی کہ نہیں, الیکٹرون کا بھی ایک, اس کے نیگیٹو ایک اینٹی پارٹیکل. پروٹون جو سب سے چھوٹی چیز مانی جاتی ہے اس کائنات میں, سب سے یعنی ٹینیس پارٹیکل, ایٹم کے ٹینیس کا, اس کا بھی اینٹی ہوتا. یہ تھیوری آ گئی. تو قرآن کی آیت ان سائنٹسٹ کے لیے واضح ہو کہ مما لا يعلمون, ہر چیز کو ہم نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا, یہاں تک کہ بے جان چیزیں بھی, یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جو تمہاری نالج میں ابھی نہیں. ایٹم کے اندر الیکٹرون کا اینٹی, اس کا نام تو رکھ دیا گیا پیسیٹرون. پروٹون کے اینٹی کا نام مجھے نہیں معلوم, بکس میں دیکھا اینٹی پارٹیکل آف پروٹون. نیوٹرون کے اینٹی کا نام دیکھا اینٹی نیوٹرون. یہاں سے لے کر پھر آپ آئیے گلیکسیز پر, کہا یہ ساری گلیکسیز چل کیسے رہی. یعنی ابھی تک یہ تھا نا کہ گریوٹی کی ایک طاقت, تو اس طاقت کا تو ایک اصول ہونا چاہیے کہ جس کی گریوٹی زیادہ ہے وہ کم گریوٹی والے کو کھینچ کے ختم کر لے. کہا نہیں, وہاں جو گریوٹی کی پاور ہے اینٹی گریوٹی کی پاور, چنانچہ یہ کھینچتا ہے, وہ روکتا ہے, وہ بھی پیڑ کی شکل میں. گریوٹی کی جو پاور, نیوٹن نے گریوٹی ہمارے سامنے پیش کی, کہا اینٹی گریوٹی بھی, واشنگ مشین جس بیسس پہ بنائی جاتی, کہ اگر ایک چیز کھینچ رہی ہے تو دوسری چیز وہ ہے, پل کر رہی ہے تو دوسری وہ ہے کہ جو اس کو پش کر رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ بیلنس آف گریورس باقی. ورنہ چاند کو زمین میں گر جانا چاہیے تھا, زمین کو سورج میں گر جانا چاہیے تھا, سورج کو کسی اور اسٹار میں گر جانا چاہیے تھا, ہماری گلیکسی کو دوسری گلیکسی. کہا نہیں, گریوٹی پر بھی ایک اینٹی. اور قرآن کہہ رہا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض, جو زمین پروڈیوس کرتی ہے اس کے اندر بھی ہر چیز پیڑ, ومن انفسہم تمہارے اندر بھی پیڑ, ومما لا یعلمون, اور ابھی کتنی چیزیں ایسی سامنے آنے والی جو تمہاری نالج میں بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو پیئر پیئر کر کے بنایا. یہ تھیوری جب فزکس کی ٹرمس کے اندر ایڈاپٹ کر لی گئی تو اس کے اوپر نوبل پرائز مل گیا, اور جب عربی الفاظ میں قرآن بن کے آ گئی تو ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ سمجھنے لگے کہ قرآن نعوذ باللہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ بک بن گئی. بس عربی اور انگلش کا فرق ہوتا. اور پھر آئیے سی او ایس ٹی ای اے یو, اس کا جو بھی پروناؤنسیشن ہو میں نے پہلے اس کی آپ کے سامنے باقاعدہ ہجے کر کے پڑھ دیا. جیک کاسٹیو فرینچ, بہت ہی مشہور سائنٹسٹ, لیکن فزکس اور کیمسٹری سے ریلیٹڈ اس کا کوئی ریلیشن نہیں, میرین بایولوجی پر ریسرچ کرنے والا. سی او ایس ٹی ای اے یو جیک کاسٹیو مسلمان ہو گیا. فرانس کے دو بہت ہی مشہور آدمی مسلمان ہوئے, ایک وہ موریس بیکائی اور ایک یہ جیک کاسٹیو. وہ دشمن تھا اور پھر باقاعدہ ساری زندگی ریسرچ کیا قرآن اور بائبل اور سائنس کو, تو کلمہ اسلام پڑھا. اس کو اس کے ریسرچ میں مسلمان بنایا. ریسرچ میں 20 سال کی محنت, اسے صرف ایک آیت کے ترجمہ نے مسلمان بنایا. یہ اللہ کا ایک عجیب نظام, تو ایک آیت کا ترجمہ. میرین بیولوجی کا ماہر ریسرچ کر رہا, فرانس سے نیئرسٹ دو ہی سمندر, ایک میڈیٹیرین سی جو ساؤتھ فرانس, فرانس کی اکنامی میں کتنا بڑا حصہ ٹورسٹ کا, ٹورسٹ اٹریکشن سارے ساؤتھ فرانس میں, نیس ہو یا نیپل ہو سلسلہ, اور دوسرا نیئرسٹ سمندر ہے اٹلانٹک اوشین. اور یہ دونوں ملے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے ملے ہوئے تقریباً کی شکل بنتی. میڈیٹیرین سی کا پانی جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہاں پہ ٹی کے شکل میں اٹلانٹک اوشین نظر آتا. اچھا, اب اس کی ریسرچ میں اسے ایک عجیب بات بتائی, دیکھیے دنیا بھر ایک سمندر دوسرے سے ملتا, ایک دریا دوسرے سے کہیں ملتا, ہر دریا سمندر میں گرتا, تو مختلف قسم کے دریاؤں اور سمندروں کا آپس میں ملنا یہ نہ کوئی نئی بات ہے, نہ اس کے اندر کوئی ایسی نئی بات ہے جو ایک میرین بیولوجی کے ماہر کو پریشان کر, لیکن اٹلانٹک اور میڈیٹیرین جو جہاں تک مل رہا ہے, جہاں ان کا جنکشن یا ان کا انٹرسیکشن, وہاں پہ ایک عجیب بات. اس نے یہ دیکھا کہ دونوں سمندر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, مگر ان دونوں سمندروں کی ساری خصوصیات یا کیریکٹرسٹک ایک دوسرے سے 100% ڈیپینڈ ہے. یہاں تک جو فشز اور جو سی لائف کے دوسرے مذاہب اٹلانٹک میں اور میڈیٹیرین میں, جو میڈیٹیرین میں اور اٹلانٹک میں, جبکہ دونوں ملے ہوئے ہیں, اور جہاں بھی اس قسم کا جنکشن ہوتا ہے ایک سمندر کا اثر دوسرے کا اور دوسرے کا اس پہ پڑتا, وہ اوور لیپنگ کی کیفیت بنتی. مگر بالکل ایک دوسرے میں پانی مل رہا ہے, پانی کا ملنا بالکل ایک دوسرے سے مکس اپ ہو جاتا, مگر پتا چلے کہ جو سمندر کے کریٹر میڈیٹیرین میں سیم بھی اٹلانٹک میں نہیں, اور جو اٹلانٹک والے وہ یہاں نہیں. جو سمندر کے پانی کا اینالیسس پورے اٹلانٹک کی بات نہیں, خالی جو جنکشن پوائنٹ وہاں پر بھی بالکل مختلف. گھبرا لو, اس ایک مسئلے نے پتا نہیں اس کے کتنے سال لے لی. ریورس وائی, یہ کوئی ایسا یونیک فلامینا بھی نہیں, دنیا میں ہر جگہ سمندر دوسرے سے ملتا اور جہاں پہ اوور لیپ کرتے ہیں وہاں پہ کچھ کامن چیزیں ملتی, یہ واحد ایک جگہ کیسے. اور بہت زیادہ اس نے تحقیق کی, اور پھر اس کے بعد جب یہ سمندر کے اندر جانا اور یہ ڈائیونگ اور یہ پوری سائنس بہت ترقی کر گئی, تو اسے پتا چلا کہ جہاں پہ یہ ٹی جنکشن بن رہا تو میڈیٹیرین جہاں اٹلانٹک سے مل رہا, ایک طرف ہے جبرالٹر, یہ اصل میں جبل طارق ہے, انگریزوں نے اس کو جبرالٹر بنا دیا, جو اس کے سامنے ہے موراکو. موراکو 45 ڈگری کے اینگل پر سمندر کے نیچے سے پانی کے چشمے اسپرنگ واٹر بہت پریشر کے ساتھ نکل رہا ہے, وہ اسٹریٹ نہیں جا رہا ہے 45 کے اینگل پر, اور ادھر جبرالٹر سے 45 ڈگری ہی کے اینگل پر بہت زیادہ پریشر والے پانی کے چشمے زمین سے ابل رہے ہیں, اب وہ آ رہے ہیں موراکو کی طرف, نارتھ سے ساؤتھ اور ساؤتھ سے نارتھ, اسٹریٹ لائن میں نہیں بلکہ دونوں 45 ڈگری کے اینگل. اور اس طرح سے یہ دو لائن بن گئی کہ ایک دوسرے کے درمیان اس طرح فٹ ہو گئے. جیسے آپ دو کنگھیاں لیجیے اور اس کے جو دانے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے درمیان فٹ کریں. پانی اسپرنگ واٹر اسپرنگ ہے, چشمہ ادھر پانی نکل رہا ہے اس کے برابر دوسرا چشمہ, سامنے کی جو لائن چل رہی ہے اس کا چشمہ ان دو کے بیچ میں آتا ہے. چنانچہ اس طرح سے یہ دو پانی ایک دوسرے سے فٹ ہو گئے. تو جیسے کوئی وال یا جیسے کوئی ڈیم بنایا جاتا ہے ادھر کے پانی کو ادھر کے پانی سے روکنے, تقریباً اس کی زندگی جو پانچ سے سات سال اس کے اندر صرف ہوئے تب جا کر وہ یہاں تک پہنچا کہ ریزن یہ کہ بظاہر پانی مل گئے لیکن اس کے اندر ایک دیوار کھڑی ہے, ڈیم کھڑا ہے ان دو چشموں کا جو اسٹریٹ لائن میں بھی نہیں ورنہ آسانی سے ٹوٹ جاتے. جب اٹلانٹک کا پریشر بڑھتا نہیں وہ اس طرح سے کرو لائن کے اندر کہ اٹلانٹک کے پریشر کو برداشت کرتے اور جس وقت اس سے فارغ ہوا اور پیرس میں آ کے اپنے اس ریسرچ پیپر کو تیار کر رہا اس وقت کسی نے اسے سورہ رحمان کی آیت دکھا دی, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہم نے مرج البحرین دو ایسے سمندر جاری کیے, یلتقیان جو دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ملتے ہیں لیکن وہ بینہما برزخ اس کے بیچ میں برزخ رکھی اس کے بیچ میں بیریو رکھا ہے اس کے بیچ میں پردہ رکھا ہے لا یبغیان جو انہیں ایک دوسرے سے مکسر ہونے سے روک دیتے ہیں. گھبرا کے تھا کہ جو اتنی ریسرچ کے بعد اب جا کر اٹلانٹک اور میڈیٹیرین تو لاکھوں سال سے اب
یہ بھی قرآن کا ایک کمال کہ اگر 20 سال ریسرچ کرے ڈاکٹر مورس بیکائی تو آخر میں وہ کلمہ اسلام پڑھتا, اور جو صرف امپارشل بن کے ایک مرتبہ آئے قرآن کو پڑھ لے اسی وقت کلمہ اسلام پڑھ کے مومن بنتا ہے. یہ قرآن کی ایک خصوصیت ہے. مگر یہاں پر آخر ابھی اور بہت ساری باتیں آخر سمجھو آج کی تقریر کا, اور فی الحال اس یہ جو لوکیشن ہوئی تھی ابھی ان اس میں جو سلسلہ تھا اسلام وسائل اس کی جو آخری بات جو ابھی میں نے کہی اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا. آخری بات کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں آتے ہیں جو کمپرومائزنگ نیچر کے ہوتے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن بہت آؤٹ ڈیٹڈ بک ہے, بہت پرانی پرانی باتیں, آج کی دنیا میں یہ باتیں کہیں چلیں گی. لیکن اب کچھ لوگ اتنا اگینسٹ نہیں جانا چاہتے قرآن کے, ذرا سا کمپرومائز چاہتے ہیں کہ 21st century یہ بھی ان کے ہاتھ آ جائے اور یہ کہ وہ قرآن اور معصوم کے دشمن بھی نہ بنے. تو ان کا ٹارگیٹ وہ ہوتا جو بہت پہلے معصومین نے بتا دیا تھا. ان کا ٹارگیٹ کیا ہوتا؟ ان کا ٹارگیٹ ہوتے علماء اسلام اور مجتہدین. وہ کہہ دیتے کہ یہ جو جتنا بھی اسلام کے پرابلم ہے نا یہ سب مولویوں سے پیدا کیے ہوئے ہیں, امام نے ایسی کوئی بات نہیں کی, وہ تو معصوم تھے, وہ تو بہت نیک تھے, وہ کیا اپنے ماننے والے کو ڈانٹیں گے کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے اور حجاب کیوں نہیں کرتے اور شراب کیوں پیتے ہو؟ یہ سارا چکر ان مولویوں کا چلایا ہوا. قرآن کو آؤٹ ڈیٹڈ کیوں کہا جاتا؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ تو دنیا جا رہی ہے چاند میں رکھ دو, اور اب تک یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک داڑھی بھی ضروری ہے اور حجاب بھی ضروری ہے اور سور بھی حرام اور شراب بھی حرام, پر نیت نیک ہونی چاہیے باقی حوالہ. تو اب یہ قرآن ان کو پرانا لگتا, لیکن وہ اتنا اگینسٹ قرآن کے نہیں جانا چاہتے مگر اسلام کو فالو بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اب ان کے پاس بیچ میں ایک یہی راستہ کہ قرآن کی تعریف کرو کہ قرآن تو بہت اچھی کتاب, امام کا قصیدہ پڑھو کہ واہ واہ کیا کہنا, نام علی نام حسین امام کا نام. مگر جہاں پریکٹیکل لائف کی بات آ جائے نا تو یہ سارا ملبہ اٹھا کے ڈال دو مولویوں پر کہ مولویوں نے اسلام کو خراب کر کے رکھا, ان کو نکال دو اسلام سے تو اس سے اچھا اسلام کیا ہوگا. جیسے کرسچینٹی نے کہہ دیا کہ تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ جیزس کرائسٹ نے ادا کر دیا, گناہ تو ہے لیکن اب تمہیں سزا نہیں ملے گی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ تمہارے بدلے میں پھانسی پہ چڑھ گئے سولی پہ چڑھ گئے. تو کہا کہ گناہ تو ہے, یہ ساری چیزیں حرام تو ہیں لیکن محب اہل بیت کو سزا نہیں ملے گی. اور پھر اس کے مختلف ریزن بنائے جو آج میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ جلدی میں غلط فہمی پیدا ہوگی. ڈیٹیل میں جانے کا آج وقت نہیں ہے. ٹاپک تو ایسا کہ یہ والا ٹاپک کہ کس طرح سے ہر حرام سے بچنے کا راستہ کچھ مومنین نے نکالا, یہ ٹاپک ہر وقت فریش رہتا. چنانچہ کبھی بھی اس پہ بات ہو جائے آپ کو ٹو دا پوائنٹ اور ٹو دا ٹائم لگے گا. لیکن خلاصہ یہ کہ یہ ساری غلطی ان کی, دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئے, ہمارے علماء نے اب تک کوئی ریسرچ نہیں کی. طریقہ کار ذہن میں رکھیے گا, اسلام کہتا کہ یہ اسلام کو سروس دینا یہ جوائنٹ وینچر ہے, خالی علماء کی ذمہ داری نہیں. علماء قرآن حدیث سے چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے, پھر آپ جس فیلڈ کے ماہر, ہر آدمی کی ایک فیلڈ, عالم کی فیلڈ ہے قرآن حدیث, وہ کہے گا یہ چیزیں بتائیں. پھر کوئی کمیونٹی میں فزکس کا ماہر ہے وہ فزکس میں جا کے ریسرچ کر، کوئی کیمسٹری کا ماہر ہے وہ کیمسٹری والی آیت کو لے کے بات، یا اگینسٹ لاجک کہ ہر چیز کی ریسرچ اس عالم کے سپرد کر دی جائے کہ جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں. خود جو معصوم تھے امام انہوں نے بھی جب یہ طریقہ اختیار کیا کہ تھیوری دیتے رہے اپنے شیعوں کو اور اس کا پریکٹیکل اور ریسرچ شیعہ کرتے رہے، جن کی نالج اتنی کمپلیٹ تھی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک ہیلمٹ ڈالنا تھا، ایک جوائنٹ وینچر، کیا تبلیغ، کیا امر بالمعروف، کیا اسلام کا میسج پہنچانا فقط علماء کی ذمہ داری. یہ تھا کرسچینٹی کا نظریہ کہ صرف چرچ ذمہ دار ہے، باقی عام آدمی میں کوئی ذمہ داری نہیں. اسلام میں ایسا نہیں، ہر آدمی مسئول اور ہر آدمی کی اپنی ریسپانسبلٹی. ایک فزکس والے شیعہ کو کیا پتا قرآن حدیث میں کیا لکھا، وہ عالم بتائے گا یہ یہ آیتیں، ریسرچ وہ کرے. چنانچہ مثلا میں فار ایگزامپل کہتا ہوں، سونا یعنی گولڈ مردوں کے لیے کتنا نقصان دہ، جاپان میں اس میں بہت ریسرچ ہو رہی. پہلے تو ریسرچ کہنی تھی کہ انسان کے لیے شاید اس کا نقصان، پھر بتایا نا مردوں کے لیے نقصان ہے، عورتوں کے لیے نقصان نہیں. اور اس کا بہت بڑا انہوں نے ایک تعلق انسان کے خون سے بھی نکالا، بلڈ کینسر سے بھی نکالا. اور پھر وہ عورت کے ہاں جو ایک نیچرل سسٹم ہے ہر مہینے خون نکل جانے کا، اس سے اس کو ریلیٹ کیا. کوئی تعلق نہ ان کا قرآن سے، نہ حدیث سے ہے، نہ مسائل سے، نہ فقہ سے. ان کے فرشتوں کو بھی یہ نہیں معلوم ہوگا، یعنی فرشتوں سے مقصد یہ ہے کہ محاورہ والی میں جاپان کے اوپر تو جاپانی فرشتہ بیٹھا ہوگا، اس کی بات میں کر رہا ہوں. ان کے فرشتوں وہ اپنی ایک ریسرچ کریں، ویسے ہی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو. عالم نے ایک مسئلہ بتا دیا کہ مرد کے لیے ہر حالت میں سونے کا استعمال حرام، سونے کا استعمال حرام ایک مسئلہ ہے حدیث اور قرآن سے بتا دیا. اب ریسرچ وہ آدمی کرے جس کے لیے فیلڈ سونے کے اوپر، یا وہ آدمی ریسرچ کرے گا کہ جیولوجی سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ آدمی ریسرچ کرے گا کہ سونے کا ہیومن باڈی سے کوئی کنیکشن اسلام جو بتا رہا کہ نقصان دے، کیا اگر اس کا کوئی کنیکشن ہو جائے تو پھر وہ جو میڈیکل سائنس کے ماہرین. لیکن نہیں، ہر چیز عالم کرے اور اس کے بعد بھی جو عالم ریسرچ کرے تو ہم جب وہاں ان کو جو کچھ آتا ہی نہیں، فزکس پتا نہیں، کیمسٹری پتا نہیں، پتا نہیں کہاں کی باتیں بتا رہے. تو جن کو پتا ہے وہ آ کے ہیلپ کرے نا، اسلام کا کام سمجھ کے کام کرے، اس کو عالم کا کام سمجھ کے نہ کرے. لیکن ہمارے علماء بہرحال یہ تو کہتے ہیں کہ فزکس ہماری فیلڈ نہیں، کیمسٹری ہماری فیلڈ نہیں، اکنامکس مثلاً ہماری فیلڈ نہیں، فیلڈ نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور کم از کم اس کا کچھ حصہ تو ہمارے لیے واجب ہے. چنانچہ کبھی کبھار بطور مثال کچھ ایسے ایگزامپلس آ جاتی. مثلا میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے علماء بہترین شاعر تھے، بہترین شاعر، لیکن بعض وجوہات کے بنا ایک عالم کا شاعر کے اعتبار سے انٹروڈکشن اچھا نہیں. قرآن نے اگرچہ رسول کے لیے کہا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، سورہ یاسین، اے رسول ہم نے تمہیں پوئٹری نہیں سکھائی اور تمہارے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے پوئٹری، تمہاری شان کے خلاف. اگرچہ رسول کے لیے کہا اس میں عالم نہیں آتے ہیں، لیکن شاعر کا جو کنسپٹ، لیکن بہترین شاعر گزرے. مرحوم شمس العلماء مولانا صفتی حسن صاحب، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ممبر پر ان سے بڑا کم از کم اردو خطیب کوئی نہیں پیدا ہو، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ابھی سو گئے داستان کہتے کہتے، مشہور شعر ہے لیکن ان کے نام سے نہیں. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، ثاقب لکھنوی کا مصرع ہے لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ ثاقب لکھنوی کو لکھ کے کون دیتے ہیں. مثلا خیر میں جو اس کدھر ریسرچ میں چلا گیا، سائنس سے کدھر میں آ گیا. خیر خلاصہ یہ، یا مرحوم علامہ جوادی، کتنا زندگی کے طویل سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، گلف کے مخصوص حالات میں جہاں شاعر کم ہوتے ہیں بنے ہوئے شاعر زیادہ ہوتے ہیں، سامنے آنا پڑا. یہ بھی خدمت اہل بیت کا ایک طریقہ. امام خمینی جیسا غزل کہنے والے شاعر، عارفانہ غزل، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو عام طور پہ چھپا کے رکھی جاتی، یہ مناسب نہیں ہے ان کے اعتبار. تو ایسا نہیں کہ جو میں نے جملہ کہا کہ علماء کچھ نہیں جانتے، جانتے بہت کچھ، ٹھیک ہے اتنا نہیں جانتے جتنا فزکس کا ایک پی ایچ ڈی جانے گا، لیکن یہ ساری چیزوں سے واقف. بات وہی ہے کہ ہمیں اور آپ ان کے ساتھ کوآپریشن کر کے اسلام کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کو حریف نہیں سمجھ لینا. جیسے آج ہماری قوم کا تقریباً مزاج بن گیا کہ چونکہ وہ واجبات و حرام کی بات کرتے ہیں تو جیسے دونوں کو مخالف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہر بات میں ان کا مذاق اڑانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. فقط اس بات میں کہ وہ داڑھی کی یا حجاب کی بات کیوں کرتے ہیں. چنانچہ جو علماء اس زحمت میں نہیں پڑتے ان کی ہر ایک کی زبان سے تعریف ہے. خیر یہ تو میں بہت خطرناک جملہ کہہ گیا, تو میں واپس آتا ہوں کہ اب مثلا آپ ہمارے علماء کی بکس دیکھیے, کتنے سارے مسائل جو آنے والے زمانے کے ابھی سے اس کے اندر ابھی سے اس کا جواب دیا. اگر کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ لکھا, یہ تقریباً 40 مسئلے ہیں ان کی بک کے اندر, کہا کہ اگر اس زمانے کا جو مرضی ہوگا فتوا اس کا چلے گا. آج اگر ہم ایک فتوا دے رہے ہیں کہ اگر آئندہ 100 سال میں یا 150 سال میں یا 200 سال میں کسی وجہ سے زمین کی جو گردش ہے جس کا روٹیشن وہ زیادہ فاسٹ ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آج 24 گھنٹے میں اس وقت 48 گھنٹے گزر جائیں گے. ہمیں 5 ہی نمازیں پڑھنا ہے جو اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 کیے کہ اس وقت ہمیں 10 نمازیں پڑھنا پڑیں گی, یا یہ کہ 12 گھنٹے کا روزہ ہے 6 گھنٹے کا رہ جائے گا. تو کہا کہ اگر زمین کی حرکت تیز ہو گئی تو یہ ہوگا کہ جتنا آج ایک دن 2 دن ہو جائے کریں, یا زمین کی اسپیڈ اگر سلو ہو گئی تو آج 2 دن کے برابر اس وقت 1 دن کا روزہ ہوگا. ہم اسی زمین پہ رہنے والے, یہی زمین ہمارے بزرگوں کا سینٹر, یہی پہ اسلام آیا, یہی پہ قرآن آیا, ہمارے لیے کیا اس وقت فتویٰ ہوگا, ہمیں کیا کرنا ہوگا. آگے لکھا یہ 100-150 سال کی بات کی, پھر کہا کہ اگر جب یہ سورج جو ہے اس کی حرارت یا یہ اس میں ہیٹ وہ بہت کم ہو کے رہ جائے گی تو ہر چیز کی گروتھ پہ فرق پڑے گا, ایون انسانوں کی گروتھ بھی شروع ہو جائے گی. سورج سائنٹسٹ کہنے والے نا کہ اس کے اندر ایک زمانے میں حرارت ختم ہونے والی ہے. ابھی آپ اتنا نہ گھبرائیے, اس لیے کہ جو اس کا پیریڈ بتاتے ہیں 1 کے بعد 15 زیرو لگائے جاتے ہیں, یہ اتنے دنوں بعد کی بات ہے, ابھی نہیں 2-4 دن بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے, لیکن 15-9 زیرو لگتے ہیں تو بلین بنتا ہے, 12 زیرو لگتے ہیں تو غالباً ٹریلین بنتا ہے, 15 زیرو کے بعد پتہ نہیں کیا بنتا ہے, کچھ بنتا ضرور ہے. تو وہ جو ہے 10^15 یا 1 کے آگے 15 زیرو لگا, اس وقت جو ہے یہ ہیٹ نہیں دے گا, فصلیں بھی دیر سے پکیں گی, انسان کی گروتھ بھی کم ہو جائے گی. اس وقت 15 سال میں لڑکا بالغ ہوگا 25 سال میں, 9 سال میں لڑکی بالغ ہوگی کہ 17 سال میں, اس وقت 3 اور 8 بڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے. سب کا جواب دیا اور آگے لکھ دیا کہ بہرحال اس زمانے کے مرضی کا فتوا چلے گا, یہ فتوے تو نہیں چلیں گے. جو تقریب کی بیسس بیس ہے تقریب کی کہ ہر زمانے میں اس دور کے مرضی کا فتوا چلتا, لیکن کہا کہ پھر بھی میں اس کو تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ فقہ اسلامی کہاں تک گئی. اچھا وہ تقریباً 40 مثالیں, میرا آج کی تقریر کی حد تک ارادہ تھا کہ آج جو آدھی تقریر مجھے کرنا تھی وہ اس ٹاپک پر تھی اور آدھی تھی امام کے حالات پر. وہ کوٹ کوسٹیو اور اینڈرسن اور پتہ نہیں کون کون اتنا ٹائم لے گئے کہ اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں, صرف اس میں سے ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ میری 6th تقریر کا یا 5th تقریر کا عنوان تھی. اگرچہ یہ مجمع بہرحال ابھی تک تو مجھے ریلائبل آدمی سمجھتا, اس لیے میری بات کے بعد تو صبح اعتراض نہیں ہوتی, لیکن شاید کسی کے ذہن میں شک آ جائے. وہ کون سی 5ویں تقریر کہ آؤٹر اسپیس کے اندر بھی بہت ہی زیادہ پاسبلٹی ہے کہ دوسری مخلوق رہتی. وہ ڈیٹیل آ چکی ہے, اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے, پوری تقریر کو ایک جملہ بھی اس کا ریپیٹ نہیں کرنا. آئیے امام خمینی کی یہ بک, یہ کب پبلش ہوئی تھی؟ یہ 1965 میں, لیکن مرضی کی کتاب جب پبلش ہوتی ہے تو اس سے پہلے 15 سال پہلے اس پر ریسرچ شروع ہو جاتی. ریسرچ کا مطلب یہ کہ اپنے جو بڑے بڑے شاگرد ہیں صلاحیت کے ان کے سامنے اس کو بتاتے, وہ بھی کہیں بند کمرے میں نہیں مسجد کے اندر, وہاں 15 سال میں پہلے وہ ریسرچ ہوتی ہے پھر وہ بک کی شکل میں چھپتی. تو یہ 1950 کے قریب یہ ساری ریسرچ کہ جب دیکھیں یہ مسئلہ شریف مولانا امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی تحریر الوسیلہ کے آخر سے لکھتے ہیں کہ جب آؤٹر اسپیس میں ہم جائیں گے اور وہاں کی جو مخلوق ہے اس سے ہمارا کانٹیکٹ ہوگا اور وائس ورسا, یا وہ اگر یہاں پہ آئیں گے اور ہمارا ان سے کانٹیکٹ ہوگا, تو باقی بہت ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن 2-3 پرابلم, یعنی خالی یہ 2-3 نہیں کہ امام خمینی نے تو ابھی بہت سارے لکھے, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں. پہلا پرابلم یہ پیش آئے گا, اور یہ 50 بھی نہیں لیٹ 40s کی ریسرچ, اور وہ بھی امام خمینی کا نام اس لیے لیا کہ ہر آدمی متحرف ہے جانتا، ورنہ ہمارے حضروں سے پہلے سے بحث چل رہی. تو جو دوسرے سیاروں کی مخلوق سے ہمارا کانٹیکٹ ہوگا یا ان کے پلانٹ پر یا دنیا کے اندر، جو بھی طریقہ، پہلے ہم وہاں گئے یا وہ یہاں سے آئے، تو پھر کیا ان کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بڑا مسئلہ، چاہے یہاں کے ماحول میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، بہرحال اسلام نے شادی کے لیے کچھ ریسٹرکشن دے لائیں، کچھ کرائیٹیریا اسلام نے بتائیں، اس میں سے کچھ واجب کرائیٹیریا کچھ مستحب. مستحب کرائیٹیریا پچھلے مہینے کے سلیکشن آف اسپاؤس میں آ چکے تھے، واجب کرائیٹیریا آج سنی، ایسا نہیں کہ جسے جائے شادی کر لیں. باقاعدہ سخت ترین جو اسلام کا مسئلہ ہے، سب سے اہم، جیسے اگر بچہ کلاس میں نہیں آیا، دو تین دن چار دن ایبسنٹ رہا، اس کے ٹیچر نے پوچھا کہ کیوں نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ میرے بھائی کی شادی ہوئی اس لیے نہیں آیا. ٹیچر نے پوچھا شادی کس سے ہوئی، سوال ہوتا ہے انٹرسٹ ہوتا ہے آدمی، تو کہا کہ لڑکی سے ہوئی. تو ٹیچر نے کہا شادی تو لڑکی ہی سے ہوتی، کہا نہیں میری بہن کی شادی تو لڑکے سے ہوئی تھی. اب دیکھیے یہ تو ہے کہ بچہ تو اٹھ جو اپنی جگہ استاد کا سوال نہیں صحیح تھا، شادی تو عورت سے نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بات نہیں صحیح تھی جو اس کا اپنا آبزرویشن، تو نہیں نہیں میری بہن کی شادی تو لڑکے سے ہوئی ہے. لیکن جس دنیا میں آپ رہتے ہیں یہاں کے مرد سے مرد کی شادی، عورت سے عورت کی شادی، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ بھی انسان ہے، اگر کبھی جانوروں سے شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی لیگلائز تو ہوگا لیکن شروع ہو گیا. اب ایک سوال دیکھیں، کتنا انٹرسٹنگ سوال امام خمینی نے 40 کے اینڈ میں حوض علمیہ کے درس خارج میں اٹھایا، اور پھر عرض کر دوں کہ اس سے پہلے سے چل رہا، ان سے ہماری شادی کا کیا مسئلہ، ہم انہیں انسان سمجھیں گے کہ نہیں؟ اور انسان سمجھیں گے تو بالکل اپنا جیسا انسان سمجھیں گے کہ جہاں شادی بیاہ کی اجازت. باقاعدہ اس کے اندر پہلے تو خاصی انہوں نے حدیثوں سے بحث کی کہ اس کی پاسبلٹی کتنی، وہ پاسبلٹی مانی تبھی اس کے بعد کہا کہ ہاں پھر اگر ان کے پاس عقل ہے اور سینسز، دو شرطیں بتائیں کہ انسان عقل اور سینسز، تو پھر اس سے اسی طرح سے شادی جائے. جیسے انڈیا اور پاکستان کا رہنے والا افریقی ملک میں جا کے شادی کر سکتا ہے، چاہے رنگ الگ ہو چاہے نقش و نگار الگ ہو، لیکن وہ یہ بھی انسان وہ بھی انسان. اور پھر اس کے بعد دوسرے مسئلے آئے کہ اسی طرح سے پھر ان کے وضو کا مسئلہ کیا ہوگا، وضو میں دو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اگر ان کے تین ہاتھ ہوئے تو کیا ہوگا، ایک ہاتھ ہوئے تو کیا ہوگا. اور شادی اس کے ریلیشن سے ہی بات اس لیے بھی امپورٹنٹ کہ ہم نے تو شادی کر لی وہاں کی لڑکی، وہ ایک ہاتھ مار لیے، ہم کو امر بالمعروف کا بہت ہی زیادہ جنون ہے، ہم تو اس سے کہہ رہے ہیں وضو کرو دونوں ہاتھ، وہ دوسرا ہاتھ کہاں سے لائے مثلا، یا تیسرا ہاتھ. بلکہ اس سے بھی اہم مسئلہ آ گیا کہ اس کے بعد جب پھر میاں بیوی کے اختلافات ہوں گے، ساری چیزیں سوچ کے رکھنا نا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اب جب میاں بیوی کے ڈسپیوٹ ہوں گے، کیا اسی بات پہ شروع کہ مثلا اس دوسرے سیارے سے آنے والی سے کہا تمہیں حجاب کرنا، اس نے کہا میں نہیں کرتی، ہمارے سیارے میں حجاب نہیں چلتا مثلا، اور جھگڑا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد وہ جھگڑا اس اسٹیج پہ پہنچ گیا، تھوڑا میرا اسٹائل فنی ہو گیا، لیکن یہ مسئلے سارے امام خمینی نے ڈسکس کیا. اب بات آگے بڑھی، اور آگے بڑھی تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جس کو ہوم وائلنس کہتے، اس شوہر نے مارا مکہ اس کو، اور پتا چلا اس کی ایک انگلی ٹوٹ گئی. اچھا وہ انگلی ٹوٹتی تو انگلی ٹوٹنے کی اسلام نے ایک دیت رکھی، یہ سارے مسئلے ڈسکس بلکہ پرنٹڈ پبلش پرانی کتاب. انگلی ٹوٹ گئی، انگلی ٹوٹنے کی ایک دیت رکھی، لیکن وہ کیا رکھی، وہ یہ رکھی ہے کہ ایک آدمی کا جو خون بہا اس کا 1/10 دینا ایک انگلی پر. کیوں؟ بدن انسانی میں 10 انگلیاں ہیں، ہر انگلی 1/10 کے بعد، لیکن اگر اس کی 15 انگلیاں ہوں تو کس طریقے سے میرا ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے. اب دیکھیے ابھی کوئی آیا بھی نہیں، لیکن جب آئے گا، ابھی شادی بھی نہیں ہو، ابھی شادی ہوگی، ابھی شادی بھی نہیں ہو تو جھگڑے ہوں گے، تو جھگڑے اور جھگڑوں کے نتیجے میں یہ اس کی ہڈی توڑے گی تو اس کی انگلی توڑے گی، تو پھر اس کی دیت کیا دینا. بہت سیریس انداز سے میں نے تو یہ دیکھ کے کہ بہت ٹائم گزر گیا، ذرا سا بات کو لائیو کیا جائے، سارے مسائل پر بحث. خالی انگلی تو میں نے فور ایگزامپل کی، ورنہ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں انگلی نہیں توڑی جاتی ہے، ناک کاٹ لی جاتی ہے، چوٹی کاٹ لی جاتی ہے نا. شوہر نے ناراض شوہر نے بیوی کی ناک چوٹی کاٹ کے گھر سے نکال دیا، اس جنگ اخبار میں ہمیشہ خبر چھپتی تھی. تو خیر خلاصہ یہ کہ سب پر بحث ہو رہی، سب کے جواب بھی ہیں، گھر کے لکھ رہے ہیں کہ اس وقت کی مرضی کا فتوا چلے گا، لیکن اور حدیثوں سے اپنے آپ اپنے پریاس اور اپنے اندازے نہیں، جو مرضی کی خاص بات. تو یہ تصور کرنا کہ اگر ہمارے علماء
جس طرح توضیع المسائل یا تحفت العوام لکھتے ہیں اس طرح فزکس کے اوپر یا کیمسٹری میں کوئی کتاب نہیں لکھی. تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کچھ نہیں بتاتا اس لیے نہیں لکھی, یہ بھی غلط ہے, اور یا پھر اس کا مطلب یہ کہ اسلام بتاتا ہے علماء بالکل جاہل ہیں اور آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور ان کو زمانے کی خبر نہیں, یہ بھی بالکل غلط. مسئلہ صرف یہ کہ یہ کام وہ خاص طور پر آج کی دنیا جو اسپیشلائزیشن کی دنیا کہ ہر آدمی جس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے اس میں مہارت حاصل کر کے کمیٹی بنائی جائے جو اس طرح سے کام کرے کہ قرآن حدیث میں کیا ہے وہاں سے آئے ہمارے ریسرچ اسکالر کے پاس یا ریسرچ اسکالر کوئی چیز کی ریسرچ کر کے پھر یہ بھیجے وہاں پر کہ یہ ہماری ریسرچ نکلی ہے قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے, تب تو اس طرح سے کام آگے بڑھے گا کہ دنیا وہاں مانے گی کہ اسلام اونلی ریلیجن ہے جو اتنی سائنٹیفک باتیں کرتا, اور اگر ایسا نہیں ہم آپس میں لڑنے میں لگ گئے, ہم نے کہا علماء ایسے ہیں کہ کچھ ان کو نہیں پتا, علماء نے کہا عوام اتنے ہیں کہ ایسا دنیا کمانے میں لگ گئے کہ دین سے بے خبر ہے, تو دنیا کو بغلے بجا کے یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اگر یہ چیز تمہارے اسلام میں تھی تو آج سے پہلے کیوں پیش نہیں کی, جب ہم ایک چیز کو پروو کرتے تب تم سامنے آ جاتے ہو کہ ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے. یہ تانا اسی لیے دیا جا رہا. البتہ یہاں پر ایک آخری بات عرض کر دوں, ٹاپک سے ہٹ کے ایک جملہ سن لیجیے, وہ ایک بیچ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا تھا اس کو ابھی کمپلیٹ کرو اور اس کے بعد پھر ٹاپک سے ریلیٹڈ مگر یہ اسلام اور سائنس سے آپ کی جان چھوٹ جائے آگے بڑھتا ہوں. وہ ایک جملہ جو رہ گیا تھا وہ یہ کہ قرآن کا پرابلم پھر سنی کہ قرآن کو 1400 سال پہلے بہت سی باتیں اس طرح بتانا کہ اس زمانے کا آدمی اس کو نان سینس نہ سمجھے اور وہ اگینسٹ سائنس بھی نہ ہونے پائے, تو ورڈنگ بعض اوقات ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتا تھا. لیکن ایک دوسرا پرابلم بعض اوقات یہ ہوا کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے میننگ ہی کچھ اور اردو میں معنی ہی کچھ اور. مثلا فار ایگزامپل سما, قرآن میں یہ لفظ بہت آیا سما, ارض و سما اردو شاعری میں بھی آ جاتا ہے کبھی ارض و سما, اردو میں سما کہتے ہیں آسمان کو, عربی میں نہ آج آسمان کو کہتے ہیں نہ پہلے کبھی کہا جاتا تھا. عربی لینگویج کی جو پہلی کتاب ہم اپنے حوزہ علمیہ میں اپنے اسٹوڈینٹس کو پڑھاتے ہیں جو لکھی گئی ہے آج سے 900 سال پہلے صرف میل, اس کے پہلے لفظ پہ آتا ہے کہ سما کے معنی ہے بلندی, اور چونکہ انسان کا نام سب سے بلند ہے اس لیے اس کو اسم کہا جاتا, وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سما آسمان کا نام نہیں ہے سما بلندی کا نام. قرآن میں سما سماوات والارضین بار بار آیا, ہر جگہ ہم نے خود سے سمجھ لیا چھ سماوات اللہ نے بنائے, ہم نے خود سے سمجھ لیا 6 آسمان. یہ کہاں سے سمجھا؟ کیا سما کا کوئی مطلب کوئی عربی میں کبھی آسمان تھا؟ میں نے کہا نا کہ اتنے سے بچے کو جو ہم حوضے میں شروع کرتے پہلی بک اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سما کے معنی جو چیز اونچی. سماوات اللہ نے اس یونیورس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا. یہ اب آج پتا چلا کہ آسمان جو تھا یہ تو کچھ ہی نہیں, یہ تو آدمی کی آئی سائڈ جہاں تک دیکھتی ہے اس کا نام آسمان, اسکائی کا ترجمہ آسمان, آسمان کا ترجمہ حد نگاہ, اس کا قرآن سے ہی عربی سے کیا کر لو. لیکن لوگ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے 6 آسمان, آج تو پتا چلا کوئی آسمان نہیں. قرآن نے کبھی 6 آسمان نہیں کہیں, قرآن نے کہیں 6 بلندیاں 6 مختلف حصے, اور اس طرح کی اور بھی کئی جگہ غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن انشاءاللہ پھر کبھی, ابھی تو صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو پرابلم پیش آ رہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ ریسرچ ہونے کے بعد علماء کہاں سے چیزیں نکال کے لاتے ہیں, پہلے سے کیوں نہیں بتاتے؟ تو پہلے سے ایک چیز میں بتا رہا ہوں, سب سے پہلی مجلس میں کہی تھی اسلام اور سائنس کا ٹاپک کس چیز سے شروع ہوا تھا؟ لوگ کہیں گے کہ 10 صدی پہلے کی بات کس کو یاد رہتی ہے, لگتا ایسے ہی نا کہ بہت پرانی بات ہو گئی 1 صدیوں پہلے کی. یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اسلام اور سائنس کا ٹاپک داڑھی سے شروع کرتا ہوں, کیونکہ سارا ٹاپک سن کے لوگ آخر میں کہتے ہیں کہ اتنا ہی قرآن سائنٹیفک ہے تو داڑھی کا کوئی سائنسی فائدہ بتا, اختتام بھی اسی پہ کرتا چاہیے. اب ریسرچ کی وہ جو آج کا ٹاپک بنا نا کہ اگر پہلے یورپین سائنٹسٹ نے ایک چیز بتائی پھر ہم بتائیں تو آپ نے سن لیا آج. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو انصاف کے خلاف, محنت وہ کریں دکھ سہیں بھی فاختہ اور کبے انڈے کھا جائیں, محنت وہ کریں پھر ہمارے علماء قبضہ زمانے آ جائیں کہ یہ ہمارے قرآن میں پہلے بتائیے قرآن میں کیا چلے, پہلے بتا دیے جائیے ریسرچ کریں, ریسرچ کریں یقیناً اس کے اندر بہت سارے فائدے نکلیں گے. اس لیے کہ جس
امام معصوم کی ولادت کا آج دن. تین بہت ہی سینسیٹیو مومنین کرام کے ایشوز کن نام امام نے ٹچ کیے. ایک کا نام ہے میوزک, بلکہ اس میوزیشن پہ لعنت بھیجی تھی جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ پیرالائز ہو گئے. ایک کا نام ہے حجاب اور ایک کا نام ہے داڑھی. جن امام معصوم کی آج ولادت کا دن, جن امام معصوم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو علماء کو کنڈیم نہ کرنا, اگر تم ان سے کوئی مسئلہ پوچھو اور وہ کہیں کہ اس طرح سے کرو تو جائز ہے اور اس طرح سے کرو تو حرام. دو ہفتے پہلے کی اسپیچ یاد آ گئی کہ اگر آپ نے مورگیج کمپنی سے یہ سوچ کے لون لیا کہ میں لون لے رہا ہوں تو یہ حرام ہے انٹرسٹ پے کرنا, اور اگر یہ سوچ کے لون لیا کہ کافر کا مال اس کی خوشی سے لے رہا ہوں چاہے وہ کوئی بھی لفظ استعمال کر رہا ہوں تو جائز. تو دیکھو اس چیز پر علماء کو کنڈم نہ کرنا کہ یہ کیا بات ہے بھائی, حرام حرام ہوتا ہے, حلال حلال ہوتا ہے, یہ کیا کہ اس طرح سے لو تو حلال ہے اور اس طرح سے لو تو حرام. نہیں, یہ اللہ کا دین, اس کے اندر ایک نہیں کتنی ہی اس کی ایگزامپل. خود نو امام نے دربار مامون رشید عباسی میں یہ مثال پیش کی, جب یحییٰ ابن اقسم نے وہ سوال کیا جو میری دوسری یا تیسری اسپیچ میں تفصیل سے آ چکا. یہ جو جولائی سے سلسلہ شروع ہوا اس کی دوسری یا تیسری تفصیل میں پورا ڈیٹیل سے آ چکا ہے, اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں. یحییٰ ابن اقسم نے جب یہ سوال کیا کہ فرزند رسول ایک آدمی احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کی پینلٹی یا کفارہ کیا, تو امام نے 23 مختلف شکل نکالی اور کہا کہ تمہارا سوال ہی محمل, جب تک کہ ڈیٹیل نہیں بتاؤ گے سوال کی جواب کیا دیا جائے. 22 ایک مسئلے سے, مسئلہ کتنا سمپل اور ایزی کہ اگر ایک آدمی احرام جو مکہ جانے والا انسان ہے ڈریس پہنتا اس میں شکار کر لے جس مکے میں چونٹی کا مارنا بھی حرام تو اس کو کیا کفارہ, کتنا آسان. لیکن امام یاد ہوگا آپ, امام نے کہا تیرا سوال محمل, پہلے یہ بتا کہ احرام جو اس نے پہنا یہ عمرے کا احرام پہن کے جا رہا ہے یا حج کا احرام پہن کے جا رہا, اور پھر یہ بتا کہ اس نے یہ شکار حدود حرم میں انٹر ہونے کی بات کیا یا ابھی حدود حرم سے باہر ہے تب یہ شکار کیا, اور پھر یہ بتا کہ یہ شکار اس نے کسی پرندے کا کیا ہے یا زمین پہ دوڑنے والے جانور کا کیا, اور پھر یہ بتا کہ یہ جانور چھوٹا ہے کہ بڑا, اور پھر یہ بتا کہ یہ شکار کرنے والا بالغ ہے کہ نابالغ, اور پھر یہ بتا کہ اگر بالغ ہے تو یہ آزاد ہے یا غلام, اور پھر یہ بتا کہ شکار دن کے وقت کیا یا رات کے وقت کیا, اور پھر یہ بتا کہ شکار فرسٹ ٹائم کیا یا اس سے پہلے بھی شکار کر چکا, اور پھر یہ بتا کہ وہ شکار کرنے کے بعد اپنے اس گناہ پر اپنے عمل پر نادم ہے پچھتا رہا ہے یا انسسٹ کر رہا ہے زور دے رہا بحث کر رہا, اور پھر یہ بتا کہ شکار کرنے والا مسئلہ جانتا تھا کہ جاہل مسئلہ, اور پھر یہ بتا کہ اگر جانتا تھا تو اس وقت بھی مسئلہ یاد تھا یا بھول چکا تھا. 22 شکے امام نے بتائی اور کہا کہ جب تک کہ اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤ سوال کا جواب نہیں مل سکتا. لیکن اگر امام یحییٰ ابن اقسم کو یہ 22 شکوں کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ تو مجھ سے مناظرہ کرنے آیا ہے پہلے یہ تو دیکھ کے تیری حیثیت کیا, تو دوسری جانب اپنے ماننے والوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ شریعت اسلامی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے لیکن اتنی ڈیٹیل ہے کہ اگر مختلف پہلو سامنے آئے تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جی ہمارے علماء تو اس مسئلے کو جان بوجھ کے پیچیدہ کر رہے ہیں. نہیں, اور دیکھو یہ تو امام کا اس زمانے کے سب سے بڑے دشمن اہل بیت سے اختلاف تھا, مامون رشید, یحییٰ ابن اقسم اس کا چیف جسٹس تھا, لیکن غیروں کے نہیں اپنوں کے اندر بھی یہ غلطی پائی جائے امام نے وہاں بھی ٹوکا, فرق نہیں ہے معصوم کے یہاں کنبا پروری خاندان پرستی فیوریزم نہیں ہے, غلطی جو کرتا ہے اس کو اس کی غلطی پہ ٹوکا گئے. اگر مامون کے دربار میں یحییٰ ابن اقسم نے اس نے تو غلط مسئلہ بھی نہیں بتایا, خالی امام سے مناظرہ کرنے آئے, نیت اس کی بہت خراب تھی, لیکن اگر امام کے اپنے چچا, امام کے چچا نوے امام کے چچا کون ہوئے, ساتویں امام کے بیٹے ہوئے, آٹھویں امام کے بھائی ہوئے, علی ابن موسیٰ جن کا نام تھا, علی آٹھویں امام کا نام بھی علی ان کا نام بھی, انہوں نے اگر غلط مسئلہ بتایا تو وہاں بھی نہ صرف یہ کہ نوے امام اسی پبلک کے سامنے ان کو بتایا جس پبلک کو وہ مس گائڈ کر رہے تھے, بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا اتق اللہ یا عمر یا امی، اے میرے چچا اللہ سے ڈری. جب آپ شریعت کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو مسئلہ آپ کیوں بتا رہے. اور یحییٰ ابن اکثر دشمن اہل بیت خاموش ہو گئے، یہ چچا تھے تو بحث کرنے لگے. اب ایسا بھی ہوتا کہ دشمن اہل بیت چپ ہو جائے گا، شیعہ بحث کرے گا امام نہیں مولا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یعنی وہ محبت والی بحث نہیں دشمنی والی. کہا کہ بیٹا اب میں کیسے یہ جملہ کہوں جو چچا نے کہہ دیا لیکن میں کہوں گا تو توہین. یعنی تم نوز مفہوم نہیں تھا، تمہاری حیثیت کیا کر کے بچے میرے سامنے کے، ارے میں نے اپنے بڑے بھائی آخر امام سے نظر سنا. لیکن جملہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اس کا مذہبی اس کی ہسٹری شروع ہو رہی. انہوں نے یہ بتایا اور نوے امام نے فوراً کہا کہ چچا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ میں اس وقت تک دنیا میں نہیں آیا تھا اس لیے مجھے نہیں پتا کیا بات ہوئی. آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی میرے بابا سے یہ بات نہیں ہوئی تھی، وہ بات ہوئی تھی. آپ وقت میت کا مسئلہ بتایا اور میرے بابا نے اس وقت آپ کو وقت بل بہیمہ کا مسئلہ بتایا، وہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ. ایک لفظ کامن آپ نے دیکھا وقت تو کہا کہ ایک جیسے ہوں گے. نوا امام پیدا نہیں ہوا اس وقت کی بات ان کے چچا نے چھوڑی. یہی طریقہ ہوتا ہے نا سامنے والے کو چپ کرانے کا. یا اگر میں کسی بات پہ آسٹریلیا کی تبصرہ کرو، آپ نے بولا بھائی 5 سال پہلے کی بات تھی، جب آپ نے آسٹریلیا کا نام خواب میں بھی نہیں سنا ہوگا. اب میں کیا بولوں گا، تو چپ ہو جاؤں. وہاں 5 سال پہلے تو شاید میں نے خواب میں بھی نہ سنا، لیکن ہم چپ ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہی تو فرق ہے نا آپ کو کامل نولما ان کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ، لیکن فوراً کا غلط کہہ رہے. آپ کی میرے بابا سے یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے وطیہ بل بہیمہ کا مسئلہ بتایا، آپ نے وطیہ بل میت سے اس کو جوڑ دیا. وہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. خالی لفظ وقت کامن ہے، اس سے ایک جیسا مسئلہ نہیں ہوگا. مجمع عام یہ چچا نے باقاعدہ بحث کی، خالی بحث نہیں کی اپنے بھتیجے کو نعوذ باللہ ڈاؤن کرنا کیا کہ میں ان سے بڑا ہوں عمر میں نے آخر امام سے بہت کچھ حاصل کیا. کہا آپ نے غلط کیا، اور یہ غلطی آج مومن دوسرے انداز سے کرتا. اب میں اس لفظ کو کھل کے نہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو واقعہ پڑھنے کا شوق، اس لفظ خاص طور پر اس لفظ کو سمجھنے کا شوق ہے، تو ایک طریقہ یہ کہ بہار الانوار میں نوے امام کے جو حالات، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. مولانا علی حسن اختر امروہی صاحب قبلہ نے بہار الانوار کے ان ساری جلدوں کا ترجمہ کیا کہ جو جلدیں معصومین کے حالات، پورا واقعہ بہت انٹرسٹنگ انداز. لیکن آج مومن غلطی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پہلے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. نوٹ پر زکات ہے اور کرنسی نوٹ پہ نہیں ہے، دونوں ایک جیسی چیزیں کیا پڑ. یہ وہ چیز ہے جو نوے امام کے چچا نے غلطی کی تو نوے امام نے پہلے ڈانٹا اور اس کے بعد اس سے زیادہ سخت جملہ کہا. اٹھ جائیے چچا یہاں سے، اب تو آپ کو یہاں بیٹھنے کا حق ہی نہیں، یہاں بیٹھ کے چچا مسئلے بتا رہے. اٹھ جائیے لفظ ہے کہ آستین سے بغل کے کھینچا. ایج کیا تھی نوے امام کی؟ 7 سال. کہا اٹھ جائیے آپ کو یہاں اب بیٹھنے کا حق نہیں. کیا آدمی غلطی نہیں کرے، اس کے بعد اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسی الٹی سیدھی دلیلیں ملا. لیکن مومن کہتا کرنسی نوٹ یا سونا دونوں چیزیں، یہ کیا بات ہے؟ اس میں ہے زکات، اس میں نہیں. جمعہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ غیبت میں جمعہ معاف، میں نماز اللہ نے واجب کیا، غیبت اور حضور سے کیا فرق پڑتا؟ جگہ جگہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں، جگہ جگہ. میں ڈیٹیل میں جا سکتا تھا، آج تو میں نے تقریر ہی پوری تیار کی تھی. پہلے کچھ سائنس کے مسائل جو فقہ میں ہیں، اور پھر کچھ فقہی مسائل جس میں مومنین یہ غلطیاں کرتے ہیں. لیکن جو اکثر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے کہ موضوع کے شروع کے حصے کو اتنا پھیلا دیا کہ آخر بمشکل تمام موضوع کو وائنڈ اپ کرنے کا وقت میرے پاس بچ رہا، وہ بھی اگر میں 5 منٹ زیادہ لوں جو لے رہا ہوں، آپ کی اطلاع کے لیے میں نے بتا دیا لے رہا ہوں. وہ یہ نوا امام، یہ جو ابھی آپ نے سنا نا واقعہ، اس کے حوالے سے ایک دو جملے سمجھ لیجیے. نوا امام، ان کا لقب تقی، ویسے دو لقب ہیں، جواد اور تقی، اور اس طرح سے دو لقب ہیں کہ کبھی تو ہم حیران ہو جائیں گے. عراق میں، لبنان میں، شام میں کسی مومن سے بات کرتے ہوئے آپ امام تقی کہیں، وہ حیران ہو کر کہیں گے کون سے امام ہوتے ہیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کہیں گے تو مومن ہو، ہاں ہاں. آپ کہیں گے میں نوے امام کہے گا، اچھا تو امام جواد کا ہو نا، کیونکہ وہاں پہ یہی نام مشہور. اور ہمارے یہاں اب تو خیر پھر بھی جواد نام مشہور ہو گیا، ورنہ پہلے واقعی یہ صورت حال کہ ہم کہتے تھے امام جماعت کی حدیث لوگ کہتے تھے یہ کون سے امام، بارہ امام کے نام تو ہم کو اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ آدھی رات کو نیند میں وداع کیجئے تو ہم بتا دیں گے، یہ نہیں سنا ہوں. لیکن برابر سے دو لقب. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بارہ اماموں میں سے آٹھ امام ایسے کہ جن کے نام کبھی جوڑوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، حسن و حسین، حسن و حسین ملا کے حسنین کہلاتے ہیں، پانچویں اور چھٹے امام ملا کے صادقین کہلاتے ہیں، اور ساتویں اور نویں امام ملا کے کاظمین کہلاتے ہیں، اور دسویں اور گیارہویں امام ملا کے عسکرین کہلاتے ہیں. تو حسنین ہو، صادقین ہو، کاظمین ہو، عسکرین، ہمارے علماء کی زبان پہ یہ اصطلاح بہت رائج. تو اس میں ہمارے نویں امام کاظمین اپنے دادا ساتویں امام کے ساتھ، لیکن اصل لقب ہے تقی اور جواد. تقی کے کیا معنی؟ تقی کے دو معنی، عربی زبان میں تقی کے دو معنی. ایک معنی ہے خوف خدا، اللہ سے ڈرنا، جس سے تقویٰ بھی اسی سے نکلا، اور ایک معنی ہے اپنے آپ کو بچانا. چنانچہ اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، عرب کہے گا اتق اللہ، اتق اللہ، یا اتق اسد، شیر سے بچا، شیر ہے راستے میں کھڑا ہو. یہ عام بول چال کی عربی میں رائج تھا. دو معنی، خوف خدا اور ایک بچانا. اور تقوی کو تقوی دونوں وجہ سے کہتے ہیں. تقوی کیسے اصلی معنی ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ اور عذاب خدا سے بچانا. ہر وہ کام جو جہنم کی آگ اور عذاب خدا سے بچائے وہ تقوی. لیکن یہ والا تقوی وہی اختیار کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا. تو تقی، نویں امام تقی کہتا ہے، خوف خدا پلس اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانا. نعوذ باللہ، نویں امام کو یہ لقب کیوں ملا؟ اور اگر اس کا مطلب یہ کہ بہت متقی تھے، تو یہ تو ایک ایسا کامن سا لفظ ہو جائے گا کہ یہ تو بہت پہلے آ جانا چاہیے خاندان اہل بیت میں. یہ نویں امام کتنا کی لقب محفوظ کیوں رکھا گیا؟ ہاں، اس کا ایک بہت ہی سمپل ریزن، اور اسی پہ آج کی محفل ختم ہو رہی ہے. اور وہ سمپل سا ریزن یہ، ہر امام تقی، مولا تقی، حسنین تقی، صادقین تقی، ہر امام نقی، ہر امام زین العابدین، ہر امام باقر قلوب، ہر امام صادق، سارے صفتیں سارے اماموں میں برابر سے. لیکن ایک امام کو ایک لقب اس لیے دیا جاتا کہ ان کے جو انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز تھے اس میں جو صفت سب سے زیادہ سامنے ہے. گھر کے اندر سجدہ کرنا ساجد، اور شام غریبہ 72 لاشوں کے بیچ میں 3 دن کے فاقے کے عالم میں جلدی رہتی کے پیشانی رکھ کے کہنا شکرن للہ، خدا بندہ تیرا شکر ہے، یہ زین العابدین اور سید الساجدین. اگر کہ مولا کے ساتھ شام غریبہ پیش آتی، مولا بھی اسی طرح سجدہ کرتے، اور نویں امام شام غریبہ میں ہوتے، وہ بھی اسی طرح سجدہ کرتے. مگر حالات کی وجہ سے چوتھے امام کو ایسا سجدہ کرنے کا موقع ملا. یہ لفظ بھی غلط ہے، لیکن اس وقت برداشت کر لی. نویں امام کو تقی کیوں کہا گیا؟ ہر امام تقی ہے، یعنی امام کے لیے یہ لفظ قسمت کے معنوں میں. مگر سنیے، اور بہت توجہ سے سنیے، یہ آپ کے لیے ڈائریکٹ ایک میسج. وہ یہ، متقی بننا مشکل کام تو ہے، لیکن آدمی پہاڑ میں جا کے رہنے لگے وہاں متقی بننا آسان، کسی جنگل میں جا کے مکان بنا لے وہاں متقی بننا آسان، کسی آئی لینڈ وائی لینڈ جزیرے میں پہنچ جائے وہاں متقی بننا آسان، حتیٰ یہ کہ انسان ہندوستان اور پاکستان کے کسی دیہات میں چلا جائے متقی بننا آسان نہیں، کربلا اور نجف کے شہروں میں چلا جائے متقی بننا آسان، بلکہ یہ کہا جائے کراچی اور بمبئی اور دہلی جیسے شہروں متقی بننا آسان. لیکن ٹوکیو اور پیرس اور لندن اور میلبرن اور سڈنی، دیکھیے جیسے حالات چاروں طرف کے گناہ کی طرف لے جاتے، ویسے ہی زیادہ بڑا امتحان ہوتا چلا جاتا. جو کربلا کا متقی ہے وہ بھی متقی، نام اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، ڈیگریڈ کر رہے. جو نجف کا متقی ہے وہ بھی متقی، لیکن کبھی کہنے کو دل میں خیال آ سکتا کہ بھائی یہاں پہ اگر تم گناہ کرنا بھی چاہو تو کیا گناہ کرو گے؟ گانا ممکن نہیں، شراب ممکن نہیں ہے، میں بطور محاورہ کہہ رہا ہوں، آپ اخبارات ڈھونڈ کے نہ لائیے کہ بھی فلاں شہر میں بھی شراب ملتی. جو اصل پیغام کو سنیے کہ یہاں پہ کیا گناہ کرو گے؟ اور سب حجاب کے ساتھ ہے، سارے ماحول میں لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں، وہاں کہیں میوزک کی آواز نہیں، کہیں شراب خانہ نہیں، کہیں ڈسکو نہیں، کہیں میوزک نہیں. کریڈٹ پھر بھی ہے، لیکن کہیں آپ خود کہیں گے کہ یہاں آ کے متقی بن کے دکھاؤ تو بات بھی کہ ہر طرف کھلی ہوئی شراب کھلی ہوئی دعوتیں گناہ ہے عورتوں کی طرف سے اور جو تھوڑی بہت چھپی ہوئی دعوتیں گناہ وہ دو مہینے کی ماں کے سمر آنے دیجیے تو جو کچھ چھپا ہے وہ بھی کھل جائے گا. اس ماحول میں متقی بننا زیادہ مشکل یہ وہ پوائنٹ ہے جو ویلڈ پوائنٹ ہے اسلام اس کو مانتا ہے اسلام کہ حالات اگر مشکل ہوتے چلے جائیں اس وقت آدمی کوئی عام سی عبادت بھی کرے جو اپنے شہروں میں روٹین بن جائے یہاں پہ عام سی عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا. لیکن یہ یقیناً اس کے لیے کتنا بڑا امتحان دینا پڑتا. پاکستان اگر ایک شخص گناہ کے لیے گھر سے نکلا کہ مجھے بلا بلا کرنا تو ایک عام آدمی کو ایک شریف آدمی کو شاید کوئی موقع ہی نہ ملے. وہ چاہتا ہے گناہ کرنا لیکن کوئی دعوت گناہ نہیں ملے. یہاں بچنا چاہتے ہیں 10,000 دعوت گناہ ہوں گی مثلا اسکول میں کالج میں ساتھیوں میں بہت ساری باتیں اخبارات میں ایڈورٹائز تک آتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو فرق آپ خود محسوس کر رہے ہیں اس میں کسی اور سے کہنے کی ضرورت ہے آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اپنے وطن میں ہوتے تو اتنا مشکل نہیں تھا وہاں کے دوسرے پرابلم اور اپنے وطن میں کراچی میں جتنا آج مشکل ہے متقی بننا 100 سال پہلے اتنا مشکل نہیں تھا. تو چوک باقی ائمہ اور نئے ایمان کی زندگی میں یہ بیسک فرق کہ باقی ایمان سب معصوم کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں مگر حالات کے تحت انہوں نے زندگی یا مسجد میں گزاری یا اپنے گھر سے باہر نہ نکلے یا مدینے ہی کی حد تک رہے باغات میں رہے کھیتوں میں رہے جیسے کیا تھا امام کی مسجد. لیکن نوا ایمان وہ تھا جس کی زندگی کا اہم ترین حصہ شاہی محل میں گزرا اور وہ شاہی محل جہاں ٹیمپٹیشن والی ہر چیز موجود بلکہ پرپزلی امام کو اس محل میں لایا اس لیے گیا تھا. اب یہ جو مبن جملہ ہے نا اس کی تفصیل سن لیجیے ختم بات. آٹھویں امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا تو نوے امام کی امامت شروع. اس وقت نوے امام کی ایج تھی 7 اور 8 کے بیچ. ہم جانتے ہیں کہ امام شکام مادر میں بھی امام ہے اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی امام. مامون تو نہیں جانتا ہے نا. اس نے پلاننگ یہ کی تھی. آٹھویں امام کو پہلے اس نے بلا کے اپنا ولی عہد بنایا کہ اتنا بڑا اسٹیٹس دوں گا یہ وہی کہیں گے جو میں چاہتا ہوں. جب دیکھا ایسا تو نہیں ہو رہا تو زہر دے کے شہید کر دیا. مگر جس پرپز سے آٹھویں امام کو ولی عہد بنایا کہ سادات کی ایک طاقت بن چکی تھی اس وقت وہ تو موجود تھی اپنی جگہ. تو اسی لیے ظاہر ہے کہ ان کو شہید کرو تو ان کے بعد سادات کے لیڈر نئے امام بن جائیں گے. ان کی ایج ہے 7 سال. 7 سال کے بچے کو لے کے آؤ اپنے محل میں رکھو. اب یہ توہین آمیز جملے اس طرح برداشت کر لیجیے جیسے آپ یہ برداشت کر لیتے ہیں کہ میدان کربلا میں تیر چلے. اب محل میں رکھو چاروں طرف شراب کا ماحول رکھو چاروں طرف بے پردہ عورتوں کا ماحول رکھو چاروں طرف میوزک کا ماحول رکھو چاروں طرف رزق حرام کا ماحول رکھو اور رزق حلال میں پر بتر مرغن لذیذ دنیا کے کھانے کھلا کے عادت بگاڑو. خالی حرام ہی کے ذریعے سے عادت نہیں بگاڑی جاتی. حلال اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کر دو کہ پھر آدمی کو اگر کبھی لو ہونا پڑے وہ برداشت نہ کر سکے اور حرام کی طرف بڑھ جائے. کہا غرض یہ کہ ایک ماحول دو. بچوں کو بگاڑنا تربیت اولاد آج کا سب سے اہم موضوع ہے اور سب سے مشکل امتحان. محمود نشید عباسی نے یہ پلاننگ کی اور اس لیے اس کو اپنی پلاننگ صحیح لگ رہی کہ نوے امام کی ایک صرف 7 سال 7 سال اونلی وہ لے کر آئے. اور مزید اس نے کیونکہ آدمی جب کسی چیز سے بھی فرض کیجیے کہ اپنی شکست نہ مانے تو ایک طریقہ اکبر ڈرے نہیں کبھی انگریز کی فوج سے یا دشمن کی فوج سے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا آپ لوگ اتنے سنجیدہ بیٹھ گئے کہ مجھے اب ذرا شرمانے لگی. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں ڈرے نہیں کبھی دشمن کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. نوج کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یہ میری معلومات میں بعد میں اضافہ کر دیجیے گا. لیکن نوج اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ انگلی بھی اسی طرح ناک کے قریب نہ آئے. تو خیر یہ واقعان جو بات مذاق میں کہی گئی حصول کہ کسی کی بات آدمی نہ مانے لیکن بیوی کی موت سے اس کو شہید ہونا ہی پڑتا. تو چنانچہ ہر چیز پلس اپنی بیٹی کی شادی کر. کون سی بیٹی؟ جن کی بڑی بہن کی شادی آٹھویں امام سے کر چکا تھا. وہ ناکام رہی تھی وہ لڑکی تو یہ سوچا کہ چونکہ آٹھویں امام اتنے ایجڈ تھے 50 ایج تھی آٹھویں امام کی جب شادی ہوئی. یہ تو 7 سال کا بچہ ساری چیزیں لا کے جمع کر دی اور محل میں لا کے بلایا اپنے محل میں مہمان بنا کے رکھا.
اب آپ دیکھیں کہ مدینے میں بنی ہاشم کے محلے میں بیٹھ کے متفق وہ ایک الگ چیز ہے, اور مامون کے گناہوں والے محل جہاں اس کی اپنی بیٹی سے شادی کر کے امام کو اسی گھر میں رکھا گیا وہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. عقیدے کے اعتبار سے ہم کو پتا ہے کہ امام معصوم ہے, لیکن دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ ایسا آل محمد کا ایسا بچہ بھی اس انداز سے اپنے کردار کو پاک صاف طاہر متحر رکھے محل سے نکلا کہ دنیا نے کہہ دیا کہ متقی ہے تو یہی متقی, اگر کہ یہ بھی غلط تھا یہ متقی کہاں یہ تو امام المتقین ہے. درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسی آزمائش چیکنگ ٹیسٹنگ یا امتحان سے نوے امام کو گزرنا کہ جس کی وجہ سے ان کی والدہ صدیقہ خاتون کا احترام بہت زیادہ بتایا گیا, اتنا کہ جب ساتواں امام قید ہونے جا رہا تھا, قید ہونے اس وقت تک آٹھویں امام کی شادی بھی نہیں ہوئی, تو اپنے ایک صحابی سے کہا کہ میرے بیٹے کو پیغام دے دینا کہ اس کی شادی سوڈان سے آنے والی ایک خاتون صدیقہ سے ہوگی جن کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند, اور میرا خصوصی سلام میری بہو صدیقہ تک پہنچانا. قید ہونے جا رہے امام, اس وقت امام کے ذہن میں ساتویں امام کے ذہن میں خیال صدیقہ کو یہ سلام پہنچے, کیونکہ امام تو محتاج نہیں ہے ماں کی تربیت, لیکن یہ پتا چلے کہ جب کردار بہتر سامنے آتا ہے تو اس میں ماں کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا. اور آج دس رجب کی صبح تھی, نہیں جو کل کا دن گزرا نا وہ دن اختتام کو پہنچا تھا. آٹھویں امام کی بہن جن کا نام حکیمہ, ایک بہن کا نام فاطمہ قمیہ ہے جو معصوم رقم کہلاتی, ایک چھوٹی بہن کا نام حکیمہ, وہ اپنے بھائی کے گھر ملاقات کے لیے آئی. آٹھ مہینے روک دیا. روایت سن کے آپ کو لگے گا کہ ایسی روایت تو ہم نے اور پہلے بھی سنی. جی ہاں, یہ تقریباً ہر معصوم کے لیے ایک ہی جیسی روایت. روک دیا اور کہا کہ بہن آج میرے یہاں وہ بیٹا پیدا ہونے والا جو میرے بعد میرا جانشین بنے گا. یہ سب جملے وضاحت طلب تھے اور میں اس کے لیے تیار ہو کے بیٹھا تھا, لیکن اب وقت نہیں, اب وقت نہیں. میں وہ بیٹا پیدا ہونے والا جو میرا جانشین بنے گا. ساتویں امام کے یہاں نہیں, آٹھویں امام کے یہاں ولادت ہوئی 47 سال کی ایج میں. تو ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ میرا اولاد, یہ ابوتر جو کوثر کے آخر میں آئے, ان کی کوئی اولاد نہیں. 46 سال ہو گیا اب تک کوئی اولاد, 47 سال ہو گیا اب تک اولاد نہیں ہوئی, اس لیے خاص کہا کہ وہ میرا جانشین بنے. قریش نے رسول کو ابوتر کا ابتر مانے جس کی اولاد نہ, تو اللہ نے اس کثیر تعداد میں فاطمہ کے ذریعے اولاد دی کہ قیامت تک سعادت. اور آٹھویں امام کو اب تک کا, تو نویں امام کے ذریعے سے اتنی اولاد دی آٹھویں امام کو کہ سارے سعادات میں رضوی سعادات کی تعداد سب سے زیادہ. اور وہ سب جس طرح فاطمہ کی اولاد ہے لیکن وہ رسول کی اولاد کہلاتی ہے, نویں امام کی ساری اولاد, نویں کی اولاد تقوی کہلانا چاہیے, وہ سب رضوی کہلاتے ہیں. خیر یہ بہت جلدی میں ایک بات کہہ گیا, روک لی. اور جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اپنی صدیقہ کے پاس بیٹھ گئی. آج ہی رات گزر گئی اور کوئی آثار نہ تھے, اچانک فجر کی اذان کا وقت قریب آئے اور ایک دم کمرے میں چراغ گل ہو گئے, اور اس اندھیرے میں میں نے دیکھا کچھ عورتیں داخل. کبھی یہی کہانی خدیجہ طاہرہ میں دہرائی گئی ولادت زہرا سے پہلے, اور کبھی یہی داستان خانہ خدا کی تنہائیوں میں دہرائی گئی فاطمہ بنت اسد کے سامنے, اور کبھی یہی قصہ نرگس خاتون کے عذرے میں دہرایا جائے گا آج صدیقہ خاتون. چند عورتیں داخل ہو, اور میں ابھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کون, کہ ایک دم سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور ایک عجیب انداز سے انور تھا میں نے دیکھا کہ پتا بھی نہ چلا. اور کس وقت صدیقہ سے پروردگار نے میرے بھائی کو اس کا جانشین عطا کر دیا جو سجدے کے عالم میں ہے اور آنکھیں بند ہیں. ایک مرتبہ میں اسے اٹھا کے اپنے بھائی آٹھویں امام کے پاس لائی, لیکن خوش بھی تھی اور پریشان بھی. خوش تھی کہ بھیا بیٹا مبارک, 47 سال تک بڑے بھائی کے یہاں اولاد نہ ہوئی جو امام وقت ہے, تو بہن پریشان ہو گئی. تو اب خوش تھی, اور پریشان تھی کہ بھیا جب سے یہ پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھولی.